الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وفي موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ببركتي ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم واله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جس طرح کہ ابھی آپ نے اعلان کے ذریعے سماعت فرمایا کہ ہمارا یہ سلسلہ بعنوان درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام، آفاقی نظام، مکمل نظام، جو ہماری معاشرت اور ہماری تہذیب، ہماری تمدن، المختصر ہماری زندگی کے تمام تر شعبہ زندگی پر محیط نظام، جو ہمارے سوچ و فکر سے لے کر ہماری خورد و نوش تک اور ہمارے خورد و نوش سے لے کر ہمارے کسب و معاملات تک، ہمارے لباس اور زینت سے لے کر ہمارے نجی اور ہمارے گھریلو معاملات اور باہر کے معاملات، الغرض زندگی کے جس قدر شعبے ہیں، تمام شعبوں پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس پاکیزہ سیرت نے مکمل رہنمائی اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے، اور انسان کو ایک ایسے دستور کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس ایسے اصول کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسے مرکز کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے بنیادی دو تقاضے، خوشی اور غم کو وہ سانچے میں ڈھالے اور اپنی زندگی کو جو اس دنیا میں جو اس کے لیے لطف و آرام ہے اور اس کے لیے سکون اور چین کے جو ذرائع ہیں، وہ ان اصول، ان ضابطے، ان شرائط اور کسی شخصیت کی عمل کو نمونہ بنا کر اس کو مکمل طور پر حاصل کر سکے، تو یہ بات مبالغہ نہیں بلکہ دلیل عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے کہ روئے زمین پر اگر کسی کی ذات مبارکہ انسان کی پوری زندگی پر درس کے اعتبار سے محیط ہے، رہنمائی کے اعتبار سے محیط ہے، تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سیرت ہے۔ تسلسل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے معاشرتی برائیاں اور معاشرت کے اصلاح کے پہلو کو ذکر کر رہے تھے، لیکن آج خاص طور پر جس طرح کہ آپ نے اعلان سماعت فرمایا، اسلامی تاریخ کا ایک باب اور تعارف کے اعتبار سے اسلام کی ایک بڑی قدآور شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کے شہادت کا یوم بالکل قریب ہے، تو اس مناسبت کے حوالے سے آپ کی زندگی، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت بہترین گلدستہ ہے، تو آپ کی زندگی مبارکہ کی طرف بھی اگر توجہ کی جائے تو بہت آسانی سے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان شخصیات جیسے صحابہ اکرام بالخصوص خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان بزرگوں کی سیرت، ان خلفاء راشدین کی سیرت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آسان کر کے اور واضح کر کے ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، اس لیے اہل حق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرات اہل بیت اعظام اور اولیاء کاملین کے ایام منعقد کرتے ہیں، جس کا مقصد ان کے فضائل، ان کے مقام، ان کی رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہے، اس کو ذکر کرنا ہوتا ہے جو خود ایک بہت بڑی اجر و انعام اور اللہ کی جانب سے ثواب و اجر کا باعث ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذات کے کمالات، ان کی عظمتیں اور ان کے فضائل کو ذکر کے ساتھ 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 ان کی زندگی جو ہمیں تعلیم دے رہی ہے، ہمیں جو پیغام دے رہی ہے، ہمیں جو شعور دے رہی ہے ہمارے عقائد کے حوالے سے، ہمارے معاملات کے حوالے سے، تو الحمدللہ یہ دوسرے پہلو کو بھی خاص طور پر ملحوظ ان دنوں میں رکھا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام کئی جہتوں سے کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی اور بہت ہماگیر شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ عنقریب ہم نے ابھی مسجد حبیبیہ میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر ایک تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، اور الحمدللہ ہر سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ پر بھی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، آپ کے فضائل و مناقب اور کرامت کو ذکر کرنے کا بھی ذوق اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور جن بزرگوں نے آپ کی سیرت مبارکہ کو مرتب کیا ہے وہ تمام باتیں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔
آواز بند کروائی
جی آپ بیٹھو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ جو صرف قول پر مبنی نہیں تھی بلکہ ایک عمل کا بہت خوبصورت گلدستہ تھا، اللہ رب العالمین جل مجدہو نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول اور فعل دونوں میں صادق رکھا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی برکت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سرکار کی شان و عظمت آپ پر نکھر کر آئی ہے، اور آپ کے فضائل و معاملات اتنے بلند ہوئے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارکہ اور آپ کی زندگی کے شعبوں پر مختلف گوشوں سے گفتگو کی گئی ہے۔ شریعت مطہرہ کو سمجھنے کے بے شمار اصول ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کو جاننے کے بے شمار طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک طریقہ فقہ کا ہے، یعنی جس میں ہم شریعت کے احکام کو سمجھتے ہیں اور احکام کی تعلیم کو جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں ایک، اس علم کو علم الفقہ کہا جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو نظریات اور عقائد سے متعلق ہوتا ہے کہ مسلمان کو کن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے جڑ کر ملتا ہے، ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، باطن میں رہنے والے معاملات اور ہوتے ہیں، ظاہر میں رہنے والے معاملات اور ہوتے ہیں۔ ظاہر میں جو چیزیں نظر آتی وہ احکام اور عبادات ہیں، اور باطن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظریات اور عقائد ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں کا بہت باہم بڑا خوبصورت سنگم ہوتا ہے۔ اعمال جو بظاہر ایک بندہ مسلمان ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو نماز سے، عبادات سے، اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے، شریعت مطہرہ کی پابندی سے۔ انسان جس طرح صرف ظاہر کا نام نہیں بلکہ باطن کا بھی نام ہے، اندر سے بھی اس کی معاملات ہیں، اندر کے بھی ایک تقاضے ہیں، اور عموماً یوں ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ظاہر نظر آتی ہے۔ انسان اپنے ظاہر میں وہی کام کرتا ہے جس کی طلب، جس کی جستجو وہ اندر پاتا ہے۔ تو تو عقائد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور احکام اور عبادات اس کو کہتے ہیں، فقہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اپنی جگہ پر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عقائد چند ضروری بات کو دل سے سچ جاننا، احکام ڈیوٹی کے طور پر، نظام کے طور پر، قانون کے طور پر اپنے ظاہر کو اس پر وقف کر دینا. تو جو چیز ظاہر پر نظر آتی ہے وہ احکام ہے، اور جو باطن میں نظر آتی ہے وہ عقائد و نظریات ہے، اور جو دونوں سے جڑ کر ملتی وہ تصوف ہے، جو دونوں کو جوڑ دیتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و رضا عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر اور اپنی جناب میں تصوف میں ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے. اب میں آگے عرض کروں گا آپ کے سامنے تصوف کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے. یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے ظاہر کی امانتیں صحابہ کو دی ہیں، اس طرح اپنی باطن کی امانتیں بھی عطا فرمائی ہیں. ظاہر کی امانتیں تو وہ نمازوں کی پابندیاں تھی، وہ تہجد کی پابندیاں تھی، وہ اشراق کی پابندیاں تھی، وہ چاشت کی پابندیاں تھی، وہ روزوں کی پابندیاں تھی، وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. لیکن باطن کی جو چیزیں اللہ رب العالمین جل مجدہ سے براہ راست جو رابطہ تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے بھی مظہر ہیں اور باطن کے بھی مظہر ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آپ کے ظاہر سے بھی حصہ پایا ہے اور آپ کے باطن سے بھی حصہ پایا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ظاہری ریاستیں اور ظاہری سیاسی معاملات اور ظاہری فقہی معاملات اور ظاہری قوانین اور احکام کے معاملات اپنے صحابہ کو عطا فرمائے ہیں، اسی طرح باطنی روحانیت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جناب سے اپنے صحابہ میں تقسیم فرمائی ہے. اس لیے کہنے والے یہ کہا کرتے ہیں، حضرت شاوری اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں قطبیت کا منصب سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمایا. قدبیت کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، لیکن پہلی چیز ہے کہ ہم تصوف کو سمجھیں کہ تصوف کیا ہوتا ہے. تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف بنا تو صوف سے ہے، صاد واو فا اس کا مادہ اشتقاق، یعنی حروف اصلی ہے اس کا صوف. صوف اون کو کہتے ہیں، اون، کیونکہ جو حضرات اس فن کے ماہرین تھے، جو اس راہ کے مسافر تھے، اور جو تصوف کے دل دادا تھے، صوفی تھے، اکثر وہ اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کو صوفی کہا گیا اور اس فن کو تصوف کہا گیا. یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں آتا، لیکن ایک اس میں جو ان کے ذات کے ساتھ ایک مماثلت ہے اس وجہ سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی شے کا کوئی نام دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مانوی مناسبت ضرور ہوتی ہے جس کی بنا. اب صوفی کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی اور لفظ، نمازی کیوں نہیں کہا گیا؟ روزے دار کیوں نہیں کہا گیا؟ متقی کیوں نہیں کہا گیا؟ کوئی اور لفظ کیوں نہیں کہا گیا؟ تو حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین جو اخلاص کے اعلیٰ مرتبے پر ہوا کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ لوگ جو خاص اس منشور پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ان کا لباس اکثر جو تھا وہ صوف کا کپڑا پہنتے تھے، اون کا کپڑا، تو اس مناسبت سے ان کو صوفی کہنے لگے ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن تصوف کو جب باقاعدہ علم کا نظریہ دیا گیا، جب اس کو علم میں لا کر لایا گیا، اور تصوف کو جب باضابطہ علم قرار دیا گیا، تو پھر اس کی تعریف مختلف ہوئی. اور مختلف کیا ہوئی؟ تو صوفیہ کون ہوتے ہیں اور تصوف کس کو کہا جاتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، صوفی کا کوئی نیا مذہب نہیں ہوتا. دراصل صوفیہ کرام وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت ہی ان کا ماخذ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس کو لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیں آپ کہ جب شریعت کے احکام آپ کے ظاہر پر رہے تو یہ فقہ ہے، اور جب آپ کی روح تک اتر جائے تو صوفی ہے. اس کو یوں سمجھیں آپ، اس کے دوسرے انداز میں یوں سمجھیں کہ شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے جبر بن جائے، لیکن آپ اس پر کریں ورنہ پنشمنٹ ہے، سزا ملے گی، تو یہ فقہ ہے. اور جب دل خود اس کو کرنے کے لیے چاہے تو یہ تصوف ہے. جب احکام ظاہر سے باطن اتر جائیں اور پھر شریعت پر عمل نہ ہو، ذوق بن جائے، لذت بن جائے، شوق بن جائے، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اور ایسے ہی ماہرین کو صوفی کہا جاتا ہے. جس کو حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ طریقہ چیز اے والا صفات، شریعت را دیدن با اماق حیات، کہ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ فرما طریقت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام کو اپنی روحانیت سے دیکھنا، اندر سے دیکھنا، یعنی شریعت پر عمل کرنا ذوق کے ساتھ، اور احکام الہی کو قلب و جگر سے قبول کرنے کا نام تصوف ہے. جب نماز کے ساتھ دل لگ جائے، عبادت کے ساتھ ذوق پیدا ہو جائے، ظاہر کے ساتھ اندر کی طلب اور چاشنی پیدا ہو جائے، تو اس ہم آہنگی کو اور اس ملاپ کو اور اس جوڑ کو اور ظاہر اور باطن کے اس تلازم کو ملنے کو کہا جاتا ہے تصوف. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک لفظی بحث کر دی ہے، لیکن اس کو باقاعدہ اگر سیدنا فاروق اعظم کی طرف ہم چلیں گے تو ہم چاہیں گے کہ پہلے اس کو میں بنیاد سے آپ کی خدمت رکھنا چاہوں گا. تصوف، صوفی کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے، وہ تو ایک مناسبت میں نے آپ کو بتائی. اس کا مانوی رنگ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کا شرعی رنگ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا وقت قریب تھا، حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے تقریباً 10 یا 11 دن پہلے، یا اس سے ملتے جلتے، بس یہ 1 یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر رفیق اعلیٰ سے پہلے کی، اور انہوں نے بھرے مجمع میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کیے تھے. اور انداز یہ تھا کہ وہ جبریل آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب جبریل امین آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی، ان کی شکل میں وہ آئے تھے. حضرت جبریل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے، اور حضرت فاروق اعظم خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے، اس حدیث میں حضرت فاروق اعظم کا بھی بڑا دخل ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں بازار سے آیا تو دہیا تو اپنے کاروبار میں لگا ہوا تھا، اور وہ چیزیں لے رہا تھا، فروخت کر رہا تھا، لباس اس کا کچھ اور تھا. کہتے ہیں جیسے میں سرکار کے دربار میں آیا تو دہیا حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بالکل تر و تازہ ہے، جیسے نہا دھو کر بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کر کے بالکل صاف شفاف، لباس بھی کچھ اور ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ دہیا کو تو ابھی میں بازار چھوڑ آیا تھا، وہاں دیکھا تھا اور یہ حضور کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. تو کہا میں بڑا حیران تھا، کہا لیکن اس کے انداز سے مجھے لگتا بھی تھا کہ دحیہ اس انداز میں تو حضور کے سامنے نہیں بیٹھتا، جس انداز میں آج بیٹھ رہا ہے تو وہ جبریل تھے جو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لائے تھے. تو پتا چلا نور بشر بن کر آ سکتا ہے. ٹھیک، اب حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل آئے، اور حدیث پاک میں آتا، حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھے ہیں جس طرح کے تشہد پڑھتے وقت نمازی بیٹھتا ہے. التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات الطیبات، جب دو زانوں ہو کر آپ بیٹھتے ہیں. یہ صوفیہ کا طریقہ ہے تصوف میں، مجاہدات کے اندر صوفیہ باقاعدہ اپنے مریدین کو بیٹھنے کا جو طریقہ سلیقہ سکھاتے ہیں، تو وہ دو زانوں ہو کر بیٹھنا، یہ آداب طریقت میں سے ہیں. اور اس طریقے میں فائدے بہت ہیں، بہت فوائد ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ تشہد کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیٹھنے کا یوں تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دو زانوں ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت دحیہ کلبی آئے اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، اور اپنے گھٹنوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیا. اب صحابہ کرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور چند سوالات انہوں نے حضور سے پوچھے ہیں، اور حضور نے جواب عطا فرمایا. ایک سوال پوچھا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے اس کا جواب دیا. قیامت کب آئے گی؟ اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، حضور احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان، آپ کہتے ہیں نا احسان کرنا لینا، وہ جو لفظ آپ لکھ اس کا املا ذہن میں لے آئے، الف حلبے والا ہا، احسان. تو حضرت جبریل نے حضور کو دیکھ کر پوچھا مل احسان ہو یا رسول اللہ، حضور احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال کے جواب میں، کئی سوال تھے نا، ایمان کس کو کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامات بتائیے، اسلام کس کو کہتے ہیں، تو حضور ایک ایک سوال کے جوابات ان کو دے رہے تھے. اس میں سے ایک سوال جب انہوں نے پوچھا مل احسان ہو یا رسول اللہ، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا احسان اس کو کہتے ہیں کہ انت عبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، کہ انک تراہ، ایسے عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے.
کہ حضور احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا احسان اس صفت کو کہتے ہیں، اس خوبی کو کہتے ہیں جب بندہ اپنی عبادت کے اندر اس خوبی کو پیدا کرے. اور وہ خوبی کیا ہے؟ کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی عبادت کرے، تو ایسے کرے کوئی غفلت نہ ہو، توجہ ادھر ادھر نہ ہو، بلکہ تیرا مقام یہ ہو کہ کانک تراہ، کہ تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا، اگر تیرے اندر یہ کیفیت، یہ رتبہ، فکر کس پختگی پر تو نہیں پہنچا، روحانیت کس مقام پر نہیں پہنچا کہ تو رب کو دیکھ سکے، تو فرما فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا، تو پھر تو عبادت میں یہ ذات باقی رکھ کے وہ تو یہ دیکھ رہا ہے. تو فرما احسان کیا ہے؟ کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت رب کی یوں کر کے تو رب کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اس مرتبے پر نہیں تو یہ یقین کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان اور یہ تصوف کی تعریف ہے. تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف احسان کی صفت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ احسان کی صفت کو. تصوف اس فن کو کہتے ہیں کہ یہ فن اپنے طالب کو، اپنے تلمیذ کو، اپنے ماننے والے کی کیفیت کو اس کی ذات سے اٹھا کر عبادت میں وہاں لے جاتا ہے کہ جب وہ رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کا ذہن منتشر نہیں ہوتا، ذوق میں بے ذائقی نہیں آتی، اور اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تصوف اس علم کو کہتے ہیں جو بندے کے اندر ایسی بیداری پیدا کر دے عبادت کے اندر کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہو، یا ایسی بیداری پیدا کر دے اس کے اندر، ایسا شعور پیدا کر دے عبادت میں، ایسی احساس اور احساس ذمہ داری پیدا کر دے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو جو چیز بندے کو اس بات میں، اس مزاج پر بیدار کر دیتی ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں، بیدار کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں، اور جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنا نام صوفی رکھ لیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ جو اس فن میں ماہر ہو، جو اس فن میں ماہر ہو. کیونکہ یہ جس طرح جو لوگ بعض لوگوں کے ڈراموں کو دیکھ کر، ناچ گانے کو دیکھ کر، ڈھول تاشوں کو دیکھ کر کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے، تو یہ تصوف نہیں. تصوف یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اور حضرت فاروق اعظم کو یہی منصب حضور نے خاص عطا فرمایا تھا. اب وہ کیسے عطا فرمایا، میں ایک ایک کر کے آگے چلتے ہیں. اگر آپ توجہ رکھیں تبدیلی کی نیت سے، سیدنا فاروق اعظم کے منصب کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو سمجھایا گیا ہے، اور اس سے ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئے گی، ذرا اس پر توجہ رکھنا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے صرف ایک بات کی تعریف کی ہے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں. تصوف احسان کا نام ہے. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان بندے کے اندر ایسی صفت کو کہتے ہیں کہ جب وہ عبادت کرے تو اس کے اندر یہ بیداری ہو کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں نہ وہ مجھ سے غافل ہے نہ میں اس سے غافل ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں. اگر اس منصب پر وہ نہ پہنچا ہوا ہو تو اتنی اس کے اندر بیداری ہو کہ میں نہیں دیکھ پا رہا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ عبادت کے اندر اخلاص قائم ہو اور خیال ادھر ادھر منتشر نہ ہو بلکہ اللہ ہی کی جانب لگا رہے. اس کو حضرت شاہ ولی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب یہ تو تصوف کی تعریف تھی آپ کے سامنے احسان کے حوالے سے. فرماتے پھر احسان کے تین اصول ہیں، عبادت کے تین طریقے ہیں. اس کو توجہ سنیے میچور ہونے کے لیے. ایک میری اور آپ کی نماز ہے، لیکن اللہ جو نماز چاہتا ہے وہ کیا ہے وہ بیان ہو رہی ہے. ایک میں اور آپ جو دن میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، اور ہم کیسی پڑھتے ہیں، ابھی کیسے قبول ہوگی، اب اس کے اندر دیکھیے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے. جب تک نماز احسان کے منصب پر نہیں پہنچے گی وہ قبول نہیں ہوتی. اور احسان کا منصب یہ ہے کہ کم سے کم یہ چیز موجود ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عبادات میں، اذکار میں، نیکی میں اگر یہ خیال یقین کا درجہ پکڑ جائے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہیں ہوگا، ریاکاری آپ کے اندر نہیں آئے گی، دکھاوا آپ کے اندر نہیں آئے گا، خود پسندی آپ کے اندر نہیں آئے گی، تکبر آپ کے اندر نہیں آئے گا، عجب آپ کے اندر نہیں آئے گا. جب آپ کو یقین ہو جائے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت جب پیدا جس عبادت کے اندر ہوتی ہے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اور ایسی نمازوں کو اللہ قبول کرتا ہے اور ایسی اوراد و وظائف کو اللہ قبول فرماتا ہے. حضرت صوفیہ کہتے ہیں کہ احسان کو مکمل طور پر پانے کے لیے، احسان کو آپ سمجھ گئے نا، ان عبادت یوں کرنا کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ نہیں تو اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو پختہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت صوفیہ فرماتے ہیں اس کے تین اصول ہیں. پہلا اصل اس کی یہ ہے, احسان کا پہلا اصول عبادت میں میچیور ہونے کا پہلا اصول یہ ہے کہ بندہ عمل خیر کرے. اور عمل خیر کیا معنی ہے؟ نماز, روزہ, زکات, حج جو اس کے پر احکام ہے اس کو بجا لائے. عمل خیر تلاوت قرآن ہے, صبح شام کے اذکار ہیں, عبادات ہیں. عمل خیر کی طرف وہ پہلے آئے. کیسے یہ صفت پیدا ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ عبادت میں ہم میچور کیسے ہوں گے؟ ہم میں احسان کی صفت کیسے آئے گی؟ تو وہ اس کے تین طریقے ہیں, تین سٹیپ ہیں, 1 2 3. پہلا جو بالکل بگننگ, بالکل جو شروع ہے, اس میں یہ ہے کہ پہلے میں اور آپ مل کر یہ عہد کریں کہ ہم نے عمل خیر کرنا ہے. اور عمل خیر میں کیا وہ فرائض عبادات ہیں, وہ نوافل ہیں, وہ تمام حقوق ہیں جو ہم پر رکھے گئے, حقوق العباد یا حقوق اللہ, تلاوت قرآن, اذکار, ماں باپ کا ادب, پڑوس کا خیال, اڑوس کا خیال, امانت کی پاسداری, وعدے کا ایفا کرنا, زبانوں کو غلط استعمال نہ کرنا, غیبت نہ کرنا, حسد نہ کرنا. یہ تمام چیزیں احسان کب ہم کریں گے؟ عبادہ احسان کی صفت ہمارے اندر کب بیدار ہوگی؟ کب ہم آگے چل کر اپنی عبادت میں میچور ہوں گے؟ تو فرمایا احسان تم میں آ سکتا ہے, لیکن تین اس کے سٹیپ ہیں. بالکل طالب علم ہونے کے حوالے سے اس کو شروع کرو. پہلے اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ کہ تم عمل خیر کرو, اور عمل خیر میں فرائض کی عبادتیں ہیں, تلاوت قرآن ہے, اذکار ہیں, نوافل ہیں, اور وہ تمام حقوق ہیں. فرما عمل خیر یہ تمام چیزیں ہیں, اس کو اس کی پابندی کرو, اس پر جمو, اس پر مشقت کرو, اس پر سٹرگل کرو, کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اس پر جم جاؤ, یہاں تک جم جاؤ کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے, یہاں تک جم جاؤ کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. اب یقین کیسا یقین حاصل ہو جائے؟ تو فرمایا اس عبادات کو مضبوطی سے کرو کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے تمہیں یقین کی, محبت کی, چاہت کی چیز تمہارے دل کے اندر وہب کر دی جائے. یہ وہ یقین نہیں ہے جو استدلال سے کیا جاتا ہے کہ اس کو یہاں پر ایک کو ایک سے ملائیں گے تو دو ہوگا, اب دو کا یقین ہوا, دو کو دو سے ملائیں گے تو چار ہوا, اب چار پر یقین ہوا. تو یہ استدلال والا یقین نہیں ہے. یہ عبادت کو اتنا منہمک ہو کر کرنا ہے کہ بغیر کسب کے اللہ وہ یقین عطا فرما دے, بغیر کسب کے اللہ رب العالمین جل مجدہ وہ یقین عطا فرما دے. اب یہاں پر دیکھیے, میں پھر ایک اسٹیپ پیچھے لے کر آگے چلتا ہوں کہ عبادات کے اندر, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استفادہ کرنے کے لیے پہلی چیز جو وہ احسان ہے, اور احسان اس صفت کا نام ہے کہ بندہ عبادت یوں کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ صفت اس میں نہیں پیدا ہوتی تو یہ یقین ضرور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ کمال بندے میں کیسا پیدا ہوگا؟ اس کے تین چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ جتنی عبادات اس پر فرض کی گئی ہے اس پر وہ لگ جائے اور اس کی طرف وہ عمل پیدا ہو جائے. یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان جب وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تو سب کے اندر صلاحیت, استعداد اور کوالٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, وہ الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو ذوق پہلے آتا ہے, کسی کو بعد میں آتا ہے, کسی کو آتا نہیں, کسی کی طبیعت لگتی نہیں. تو اس اعتبار سے یقین کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے یہاں پر ایک بات ذکر کی ہے کہ ان امور کو, یعنی آپ نے احسان کو لینا ہے, اور احسان کو آپ لیں گے اعمال خیر کر کے, تو اعمال خیر کو اخلاص کی طرف لانے کے بھی تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ اس کے اندر کیا ہے کہ نماز ہماری واقعی میں نماز بنے, روزہ ہمارا واقعی میں روزہ بنے, زکات ہماری واقعی میں زکات بنے, حج ہمارا واقعی میں حج بنے. تو اس میں پہلی چیز اخلاص فی العمل, یعنی وہ کام کیا جائے تو پھر اللہ کے لیے کیا جائے, وہ کام کیا جائے تو پھر اللہ کے لیے کیا جائے, ایک بات. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب نیکی کریں, جب اعمال خیر پر لگ جائیں, جب فرائض پر لگ جائیں, جب عبادات پر لگ جائیں, تو وہ کریں اللہ کے لیے, ایک. پھر دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں, اور وہ ایک سارے عمل خیر, عمل خیر تو کرنا ہے لیکن اس میں آہستہ آہستہ اضافہ کرنا ہے. پانچ وقت کی فرض نمازیں پڑھ لی آپ نے, چھٹی وتر بھی پڑھ لی آپ نے, اب کوشش کرنی کہ تہجد کی طرف بڑھیں, اب کوشش کرنی ہے کہ اشراق و چاشت کی طرف بڑھیں,
اب کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اوابین کی طرف بڑھیں، اب کوشش کرنی ہے کہ تلاوت قرآن کی طرف بڑھیں، اب کوشش کرنی ہے کہ صبح شام زیادہ وقت اذکار کے اندر کریں۔ اب پھر پیچھے سے آئیے کہ احسان کیسے پیدا ہوگا۔ احسان اس طرح آئے گا کہ جب ہم عمل خیر کریں گے، اور عمل خیر میں ہم کامیاب کیسے ہوں گے کہ جب اس میں ہم اللہ ہی کے لیے اس کام کو کریں گے، اور پھر اللہ ہی کے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 ان اعمال خیر میں نوافل کا اضافہ کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا اور بڑھاتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، ایسی محفل اختیار کریں گے جہاں پر یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، تاکہ اخلاص آئے، صحبتیں ٹھیک کریں گے تاکہ اخلاص آئے۔ اور پھر تیسری چیز ہے خشوع خضوع، یعنی دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کے گداز کو پائے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو دل کے اندر وہ کیفیت محبت و لذت کی پیدا ہو۔ فرما احسان اس میں آتا ہے کہ جو اعمال خیر کرتا ہے، اور اعمال خیر وہ پاتا ہے جس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں، کہ اعمال خیر میں وہ کام کرے اللہ کے لیے، پھر اللہ کے لیے کام کر کے اس میں نوافل کا اضافہ کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسی سندت اور صحبت اختیار کرے کہ دل اللہ کی محبت کے لیے نرم سے نرم سے نرم سے نرم ہوتا چلا جائے۔ تو یہ پہلا چیپٹر ہمارا مکمل ہوا، وہ تھا احسان کا اصل اول۔ ایک بات، اب دوسری چیز اس کے بعد جو شروع ہوتی ہے تصوف کے اندر، فاروق اعظم کے منصب کی طرف لے جانے سے پہلے یہ ایک مقدمہ دوسرا سن لیجیے آپ، وہ ہے صفت احسان کا اصل دوم۔ اصل اول تھا کہ آپ نے فرائض کی پابندی کرنی ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے تین شرطوں کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، ایک شرط اس کی فرائض کی پابندی کی اخلاص کے ساتھ، دوسرا تھا جناب کہ اس میں نوافل کو بھی مزید شامل کرنا ہے، عبادت کا ذوق اور موڈ تھوڑا اور بڑھانا ہے، جو وقت دنیا داری میں لگ رہا اب وہ تلاوت قرآن میں لگے، اذکار میں لگے، صبح شام کی عبادات میں لگے، چلتے پھرتے ذکر اذکار کے اندر رکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، ایسی محافل کو بالکل مس نہ کیا جائے، نہ چھوڑا جائے، جہاں پر بیٹھنے سے ہمیں آخرت یاد آتی ہو، موت یاد آتی ہو، عبادات پر اجر و ثواب کا نفع ہمیں پتا چلتا ہو، اور اللہ کی عطا اور رحمت، اس کی بخشش، اس کی کرم نوازی کی میٹھی میٹھی باتیں ہمیں پتا چلتی ہو، اور ہمارے دل میں اس کی مٹھاس، اس کا گداز اور رب کی محبت کی نرمی زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہو۔ تو یہ میرے دوستو صفت احسان کا اصل اول ہے۔ اب صفت احسان کا اصل دوم دوسری چیز ہے، وہ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اصل دوم یہ ہے کہ بندہ یقین دل میں پیدا کرے۔ کیونکہ جب آپ یہاں سے چلیں گے، توجہ رکھیے گا، بہت آسان سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، بار بار ریپیٹ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پیچھے سے تسلسل اور کنیکشن آپ کو جڑا رہے۔ احسان، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی عبادت یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا، اس چیز کا نام احسان ہے جو جبریل نے حضور سے پوچھا تھا۔ اور احسان ہی وہ چیز ہے کہ احسان کے جامع میں اگر کوئی عبادت کی جائے تو قبول کی جاتی ہے۔ اور احسان کے تین اصول ہیں، پہلا اصل ہے کہ فرائض کی پابندی کرو۔ اس فرائض کی پابندی کی تین شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، دوسری شرط ہے کہ اس فرائض کے ساتھ نوافل کا اضافہ کیا جائے، اور تیسرا اس میں یہ کہ ایسی صحبتیں اختیار کی جائے جس میں اللہ رب العالمین کی محبت کا ذوق بڑھتا چلا جائے۔ جب اس پروسیس کو آپ گزار کر آگے چلیں گے تو پھر ایک چراغ دل میں روشن ہوگا، اس کو یقین کہتے ہیں، اس کو یقین کہتے ہیں۔ ایک بات، اب یقین کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ نے بڑی زبردست بات کی، وہ فرماتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے دل میں یقین آیا، آپ کے دل میں یقین آیا کیسے پتا چلے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ نفس اور قلب کے درمیان کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا اس کو چھوڑ دیجئے، آپ یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر 10 چیزیں کم سے کم پیدا ہونی چاہیے، تب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اب یقین کے مرحلے پر پہنچا ہے۔ اخلاق حسنہ کی 10 چیزیں، پہلی چیز توبہ کی عادت اس کے اندر آنی چاہیے، جب توبہ میں دل لگنا شروع ہو جائے، جب اس نے احسان کو اپنانا شروع کیا تو پہلے باب میں اس نے فرائض کی ادائیگی کی، فرائض کی ادائیگی کو اس نے اخلاص کے ساتھ کیا، نوافل کے ساتھ جوڑ کر کیا، اچھی محافل کو منعقد کر کے کیا، اب یقین اس کے دل میں آیا، اب یقین آیا تو اب اس کے ساتھ، یقین کے ساتھ چند اخلاق اس کے اندر جو موجود ہے وہ بیدار ہوں گے۔ اور حضرت امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب کے اندر یہ 10 چیزوں کو بڑے آسان انداز میں ذکر کیا ہے، فرمایا وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو، باطن کے اندر پیدا ہو، جس کو صوفیہ ذرا مشکل اصطلاح کے اندر ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قلب اور نفس کے درمیان چند مقامات، وہ مقامات کہتے ہیں، چند مقامات جب پیدا ہوتے ہیں، وہ مقامات جس میں پیدا ہوتے اس بندے کو سالک کہا جاتا ہے.
سالک تصوف کی اصطلاح میں آپ پڑھتے ہیں سالک، تو سالک کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، فرائض کو اخلاص کے ساتھ کرنے کے ساتھ، فرائض کے ساتھ نوافل کو جوڑنے کے ساتھ، فرائض کے ساتھ پھر نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت اور سنگت اور مصاحبت کو جوڑنے کے بعد، اب 10 چیزیں اس کے اندر اخلاق حسنہ کی پیدا ہوتی ہے. اور ان 10 چیزوں کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا توبہ، رب کی طرف رجوع، اپنے گناہوں پر ندامت. کیونکہ توبہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. سرکار غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا تصوف میں پہلی چیز کیا؟ فرمایا تا کا معنی توبہ، اس کی کثرت کر. کیونکہ توبہ کے کئی فائدے، توبہ خود جو ہے، میں انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کروں گا کہ سرکار دن میں 100 دفعہ کیوں توبہ کرتے تھے. آپ تو معصوم ہیں، انشاءاللہ اگلا مرحلہ زندگی کا رہا تو میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا قیمتی باتیں کہ سرکار نے 100 دفعہ استغفار کیوں کیا دن میں. توبہ خود اپنی جگہ پر سید الوظائف ہیں، استغفار خود سارے وظیفوں کا سردار ہے. ایک تو یہ کہ استغفار جب بندہ کرتا ہے، توبہ جب کرتا ہے ندامت و شرمندگی کے ساتھ، دوبارہ وہ نہ گناہ، اپنے گناہوں پر خجل خجل جانا، پریشان ہو جانا اور اس پر نادم ہو کر استغفار کے جملے کہنا، یہاں تک کہ شرمندہ بھی ہو گیا تو یہ بھی توبہ ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے جو توبہ کے کلمات استغفر اللہ کے جاری ہوئے ہیں، اس جملے کی گردان کرنا، اس سے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں تو دل میں صفائی آتی ہے، اور جہاں دل میں صفائی آتی ہے تو پھر وہ یقین جو رکھا ہوا اللہ کی جانب سے وہ دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ بندہ راہ سلوک کے قریب ہوتا ہے. آہستہ آہستہ فرما پہلی چیز ہے توبہ، یہ یقین کی چیز ہے، یعنی احسان کو پانے کا دوسرا باب. یہ 10 چیزیں اندر پیدا ہونی چاہیے، توبہ، دوسری چیز زہد، یعنی دنیا کو اتنا برتنا جتنا گزارا کرنا ہے. سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا زہد کیا چیز ہے؟ فرما یوں سمجھو زہد کو تم کہ کشتی کیسے چلتی ہے؟ کہ پانی کے اوپر چلتی ہے. کہ پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو غرق ہو جائے گی. فرمایا یہی زہد ہے. کس طرح؟ فرمایا مومن وہ ہے جو دنیا کو اتنا حاصل کرے کہ وہ اس کے باہر رہے، اس کے دل میں داخل نہ ہو. کیونکہ دل میں اگر داخل ہوا تو یہ ایسی ہوا کہ جیسے کشتی کے اندر پانی آ گیا، اور کشتی میں جب پانی آ جاتا ہے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے، اور کشتی جب پانی کے اوپر رہتی ہے تو لاکھوں میل سفر کر کے اپنا فائدہ اٹھا لیتی ہے. تو زہد ہے اپنی موت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، اللہ کے حقوق کو یاد رکھنا، دنیا کو اتنا برتنا جتنا برتنا ہے، اس کو حقیقی قرار نہ سمجھنا، اس کو مستقل نہ سمجھنا، اس میں رہنے کو مستقل نہ سمجھنا. جس کو صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے رب کو جانا. کیا مطلب؟ جس نے اپنے آپ کو فانی جانا اس نے اپنے رب کو باقی جانا. تو دنیا کو ناپائیدار یقین کرنا اور حق بات ہے، دنیا کو فانی یقین کرنا حق بات ہے، خود کو، خود کے لیے موت کو یقین کرنا، یہ صفت زہد کی ہے. تو فرما پہلی چیز جب یقین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ 10 اخلاق دل کے اندر خود واضح ہوتے ہیں. اپنا خود محاذبہ کرو، حضرت صوفیہ کہتے ہیں، یہ سب داتا صاحب نے بھی لکھا، سب نے لکھا ہے. 10 چیزیں پیدا ہوتی ہیں کم سے کم. پہلی چیز توبہ کی رغبت اس کے اندر بہت آتی ہے، اس کو لذت آتی ہے، جیسا شہد کا پیالہ پی رہا ہے وہ، ایسا مزہ آتا ہے استغفار کرنے میں. سبحان اللہ، استغفار کرنے میں اس کو اتنا مزہ آتا ہے. تو فرما یہ صفت جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین قسم کا نہیں ہے، اب عرش سے اشارے ہو رہے ہیں اور اس کے دل کی تطہیر ہو رہی ہے جب اس کو توبہ اور استغفار میں لذت اور مزہ آ رہی ہے. فرما پہلی اخلاق حسنہ میں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ توبہ ہے، دوسری چیز ہے زہد، اور تیسری چیز ہے صبر. صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا. ایک جگہ حرام ہے، سامنے حرام پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا اگر اس کو کھاؤں گا لوں گا تو خدا کو جواب دینا پڑے گا، اس کا معاملہ بھگتنا پڑے گا، یہ میرے بچوں پر بھی آئے گا. اب یہ اس سے رک گیا، تو صبر کا معنی ہوتا رکنا. صبر کہتے ہیں رکنے کو. تو صبر یعنی جب بندہ رائے حق پر چلتا ہے تو شیطان اور نفس اس کے سامنے کئی چیزوں کو کشادہ اور واضح کرتے ہیں، اس وقت وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے
مشاہدے کو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرف وہ جمع رہتا ہے، اس سے وہ رکھا رہتا ہے، یہ صفت صبر کی ہوتی ہے. اور پھر چوتھی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ شکر ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اسے عطا فرمایا ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے. دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر وہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے تو وہ شاکر رہتا ہے. دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، اس سے حسد ختم ہوتا ہے، بغض ختم ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں اگر آپ اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے تو ہرس پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی، اس سے چھیننے کی ہوس پیدا ہوگی. تو دنیاوی تقاضے کے اندر اب ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھا جائے. اگر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کو دیکھیے جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے. آپ غریب ہیں تو اس کو دیکھیے جس کے جسم کے اعضاء بھی درست نہیں. اگر ایک امیر ہے لیکن وہ معذور ہے اور آپ غریب ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، تو اپنی صحت کے مقابلے میں آپ نے اس کی نیچے کی طرف دیکھا تو پھر آپ فوراً شاکر بنیں گے. تو دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھا جاتا ہے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھا جاتا ہے. جب دین کو آپ نے سمجھنا ہے تو پھر غوث اعظم کو آپ دیکھیں گے، داتا صاحب کو آپ دیکھیں گے، سیدنا فاروق اعظم کو آپ دیکھیں گے، وہاں سے آپ کو صبر ملے گا. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنے سے صبر ملتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنے سے شکر ملتا ہے. اگر اس کو الٹ کر دیا جائے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے، کہ اگر وہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو برباد ہو جائے گا، اخلاقی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی. اور وہ چیز جس کو وہ اپنے سے بڑے سے دنیاوی چیز دیکھ رہا ہے اور اس کے زائل ہونے کی، اس کی برباد ہونے کی دعا کر رہا ہے کہ برباد ہو جائے، اس کو کیوں مل گئی؟ تو تیرے پاس کیا گارنٹی کر اس سے نکل گئی تو تیرے پاس آ جائے گی، تجھے تو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. تو یہ تقاضا ہمیشہ یاد رکھیں. یہ بزرگوں کی وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جنہوں نے 80-80 سال 100-100 سال صرف ایک ایک مسئلے کو سمجھنے میں لگایا کہ آخر صبر ہوتا کیسے. اور کتنے کریم وہ بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو پا کر ایک جملے میں ہمارے لکھ کر آسان کر دی. تو یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی محنت طلب باتیں ہیں. اس کو بندہ اگر نیک بننے کے لیے اس کو اپنے اوپر اس کو اپلائی کرے تو فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں آپ کو نیچے کی طرف دیکھنا ہے اور دینی معاملات میں آپ کو اوپر کی طرف دیکھنا ہے. تو فرمایا یقین جب آ جائے تو 10 اخلاق کھڑے ہوتے ہیں. توبہ سے ذوق پیدا ہوتا ہے، زہد اس کے اندر آ جاتا ہے، صبر اس کے اندر آ جاتا ہے، شکر اس کے اندر آ جاتا ہے. اور بڑی پیاری بات یہاں پر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا اسی طرح رجا امید پیدا ہوتی ہے رب سے، امید پیدا ہوتی ہے، یہ صفت بھی بندے کے اندر آتی ہے. اور فرمایا پھر ایک صفت خوف، رب سے ڈر بھی لگتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، اس سے توبہ، اس کی جانب بڑھنے کے لیے زہد، اس کی جانب بڑھنے کے لیے صبر، اس کی جانب بڑھنے کے لیے شکر، اس کی جانب بڑھنے کے لیے امید، اس کی جانب بڑھنے کے لیے خوف. امید اس کی کہ میں گناہگار ہوں تو کیا ہوا، میرا رب کریم میں بخش دے گا. خوف یہ کہ عبادت نہیں کی تو پکڑ لیا تو پھر کیا جواب دوں گا. تو فرمایا خوف اور امید کے درمیان، کوئی فاروق اعظم کا جملہ کہ اگر کل قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ جناب سارے بندوں کو جنت میں بھیج دو اور ایک کو روکو، فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میں تو نہیں. اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن اعلان ہو کہ سب کو جہنم میں ڈال دو اور ایک کو جنت میں بھیج دو، فرما مجھے امید ہے وہ میں ہوں. تو فرما ایمان خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے. رب کریم سے مانگا جائے لیکن جو اس کے احکام ہے اس کی پابندی رکھی جائے، خوف اور امید کے مجموعے کا نام ایمان ہے. فرمایا جب اس کے اندر توبہ، زہد، سب، شکر، امید اور خوف کی کیفیت پیدا ہو، اور اس کے بعد فرمایا پھر توکل کی کیفیت پیدا ہو، اسباب کو آہستہ آہستہ وہ چھوڑے، اسباب سے وہ نکلے، اسباب کے معاملے میں الجھنے سے نکلے، ہر مسئلے پر تعویذ کا تقاضا نہ کرے، وہ نکلے، رب سے اللہ لگانے کی کوشش کرے. اور اسباب سے معطل نہیں ہو سکتا وہ، لیکن اب آگے کی طرف بڑھے اور توکل کی طرف وہ آئے اور اپنے تقدیر پر بھروسہ کر کے اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑنا. توکل کا معنی یہ ہے کہ نتیجہ جہاں سبب سے لیا جائے گا تو یہ ناجائز ہے، یہ توکل نہیں. اسباب کو بروئے کار لانا توکل کے خلاف نہیں ہے، اس کو نتیجہ سمجھنا، اس کو منزل سمجھنا، یہ خلاف. مثال کے طور پر ایک مریض بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کو کہا یہ دوائی کھائیں آپ، تو دوائی کھاتا ہے وہ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہی دوائی شفا دے گی یہ توکل کے خلاف ہے. وہ اسباب کو ترتیب دے گا، دوائی کھائے گا، شفا کو خدا کے دستے قدرت پر چھوڑے گا. دکان کھولے گا، سجا کر رکھے گا، مارکیٹ میں جو چیزیں بکتی ہیں بڑی امانت کے ساتھ سفر دراز کر کے لائے گا، دیانت کے ساتھ دکان کو کھولے گا، چیزیں سجا کر رکھے گا، گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو خدا پر چھوڑے گا، اسباب کو ترتیب دے گا، نتیجہ خدا کو چھوڑے گا، جہاں نتیجہ اس نے سبب کے ساتھ لیا تو سب برباد ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، لالچی ہو جائے گا، حریص ہو جائے گا، دماغی مریض ہو جائے گا۔ تو اسباب کو ترتیب دینا، نتیجہ خدا کو پر چھوڑنا ہے۔ جو تیرا کا صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ، جب توکل کی بات آئی کہ سب خدا پر چھوڑو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو رات کو ہم اپنی سواریاں جو ان کے لیے تھی قیمتی، اس کو جو ہم گانٹھ لگا کر رکھتے ہیں یا رسول اللہ، اور کسی کوٹھے کے ساتھ باندھ کر رکھتے ہیں کہ اونٹ ہمارا بھاگ نہ جائے، تو یہ توکل کے خلاف ہے؟ حضور فرمان نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، حضور کے شاگرد ہیں نا، یا رسول اللہ پھر توکل کیا ہے؟ فرمایا توکل پیارے یہ ہے کہ اپنی سواری کو کوٹھے کے ساتھ باندھ کر رکھ، حفاظت خدا پر چھوڑ دی۔ بولے سبحان اللہ۔ اس کوٹھے سے امید نہیں لگانا، پھر اسباب تھا، کسی چیز کو رکھنے کا طریقہ یہی تھا۔ دوائی کھانے سے شفا ملتی ہے تو دوائی تو کھا، منع نہیں ہے، لیکن دوائی ہی شفا دے گی؟ نہیں، دوائی کھانا اسباب ہے، شفا خدا کے دست قدرت میں ہے، نتیجہ خدا کے دست قدرت میں ہے۔ تو فرمایا توکل اس کو کہتے ہیں، میری اردو اگر آپ سمجھ سکیں یا میں سمجھا سکا آپ کو، کہ اسباب کو ترتیب دینا، نتیجہ خدا پر چھوڑنا، دکان سجانا، گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ خدا پر چھوڑنا، دوائی کھانا شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ خدا پر چھوڑنا، سواری کو باندھ کر رکھنا، حفاظت خدا پر چھوڑنا، یہ عین توکل ہے، یہ خلاف توکل نہیں ہے۔ اب آگے ذکر فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب، بڑی بنیادی بات اور بڑی مقدس بات یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ رضا، اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہم جیسے ذلیلوں کا کام نہیں، لیکن جس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے یہ آتا ہے، لیکن اگر ہم احسان کو واقعی میں سمجھے تو رضا میں بہت لذت ہے، جتنا واویلا میں لذت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں چیخو پکار کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی اس میں ہمیں سکون ہوتا ہے، روئیں گے نہیں تو کیسا ہوگا؟ ہم نے کہا زاویہ تبدیل ہو گیا ہے، زاویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہی سکون اگر رضا میں، اگر ترتیب کے ساتھ احسان کو، جو سبق میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں اور آپ مل کر اس کو لے کر آئیں، تو جو لذت گناہ میں پا رہا ہے اس سے 100 گنا لذت وہ صبر میں پائے گا، شکر میں پائے گا، رضا میں پائے گا۔ رضا کیا ہے؟ خدا نے کسی کو غریب رکھا ہے، اس پر راضی رہے، ٹھیک ہے، خدا کا فیصلہ۔ لیکن جو سٹرگل ہے وہ کر رہا ہے، پہلے تعلیم حاصل کرے، کسی منصب کو اگر وہ چاہتا ہے تو اس منصب کے لیے وہ تعلیم حاصل کرے، وہ ہنر اس کے پاس ہونا چاہیے، پھر جا کر محنت کرے، آگے اگر اس کے لیے تقدیر میں لکھا گیا تو آگے چلتا چلا جائے گا۔ تو خدا نے جو اس کو جس شان پر رکھا ہے اس میں وہ اپنی صلاحیت کو ضرور گروتھ کرے۔ مثال کے طور پر سمجھتا ہے کہ فلاں کام کروں گا تو اس میں کمائی زیادہ ہے آج کل، تو وہ تھوڑا ٹائم نکال کے اس ہنر کو سیکھنا شروع کرے، اس ہنر کو سیکھ کر کچھ پیسے اس نے جمع کیے، دوستوں سے اس نے ادھار لے لیا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ لوٹائے گا، اب اس نے دکان کھول لی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا رہے ایسا نہیں، وہ سٹرگل کرے گا، اسباب کو ترتیب میں لائے گا، یہ عالم اسباب ہے، لیکن رب نے جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس پر وہ رضا مند رہے گا۔ مثال کے طور پر اس کو آسان سے میں پیش کر دوں آپ کے سامنے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو میں اور آپ حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، سارے اسباب ترتیب دے دیتے ہیں، لیکن راضی نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے، آپ کی فلائٹ ہے 7 بجے کی اور آپ گھر سے 3 بجے نکلیں، بالکل 2 گھنٹہ پہلے آپ آرام سے پہنچتے ہیں، لیکن روڈ جام مل گیا آپ کو، آپ کے لیے لکھا گیا کہ آج تو جا نہیں سکے گا۔ اب میں اور آپ نہیں جانتے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ نے بالکل بالکل سیٹنگ کے ساتھ کی، بالکل درست طریقے سے کی، بالکل نظم و ضبط کے ساتھ کی ہے، لیکن آپ جاتے ہیں تو اچانک کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ یہ اسی طرح ہے، اس پر شور و واولہ کرنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، اور یہی کہا جائے کہ اللہم انی اسألوکا نفسا بکم تمئن و تؤمن بلقائک و ترضى بقضائک، یا اللہ تیرے فیصلوں پر میں راضی ہوں، تیرے فیصلوں پر میں راضی۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب میں اور آپ احسان کی طرف بڑھیں، احسان کی طرف بڑھیں گے تو اس کے لیے عمل خیر کرنا پڑے گا، عمل خیر کریں گے تو اس کے لیے فرائض پر عمل کرنا پڑے گا، فرائض کو اگر چارج کرنا ہے تو پھر نوافل کو شامل کرنا پڑے گا، فرائض اور نوافل کو پرواز دینی ہے تو پھر صالحین کی صحبت کو لانا پڑے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو پھر یقین کی صفت آئے گی، اور یقین کی صفت کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ 10 عادتیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، وہ توبہ کی کثرت ہے، وہ صبر ہے، وہ شکر ہے، وہ زہد ہے، وہ امید ہے، وہ خوف ہے، وہ توکل ہے، وہ رضا ہے، وہ فقر ہے.
اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک لوگوں، پھر الگ 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 ہر ایک کی شان اور فضیلت، توبہ پڑھنے کی، توبہ کرنے کی یہ عظمتیں ہیں، صبر کرنے والے کی یہ شان ہے، پھر الگ الگ ٹاپک بنے گا اس کا، رضا کی یہ شان ہے، تو اس کے خصائل و فضائل کو جب سمجھے گا تو پھر اندر سے وہ بیداری پیدا ہوگی. تو یہ یقین کی وہ منزل ہے کہ جب یہ 10 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو فرمایا شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہ جس کے اندر یہ مذکورہ 10 چیزیں پیدا ہو جائیں، توجہ سنیے گا آپ جملہ، یہ 10 چیزیں پیدا ہو جائیں اور یہ 10 چیزیں طبیعت پر اتنا غلبہ کریں کہ خواہش کو دبوچ لیں تو اس کو سالک کہا جاتا ہے. یہ ہم تصوف میں سمجھتے ہیں نا سالک، ہمارے وہاں تصوف کے اندر دو اصطلاحیں اپنے ایک دم سامنے آمنے آتی ہے، سالک اور مجذوب. ایک ہوتی ہے سالک، ایک ہوتا ہے مجذوب. سالک کی عموماً تعریف یہ کرتے ہیں ہم، جو آسان آپ کے ذہنوں کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، کوئی اہل علم اگر براراس مجھے سن رہا ہے تو میں اس سے معذرت کرتے ہوئے عوامی ذہن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو باتیں آپ کو سمجھانی ہیں. سالک اس کو کہتے ہیں جس کی عقل سلامت ہے، جسم سلامت ہے، اعضاء سلامت ہے اور تمام تر جسمانی سہولیات اس کے پاس ہے، اب وہ شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرے، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرے. یہ ایک سادہ سی تعریف ہوتی ہے اس کو، جس طرح میں اور آپ الحمدللہ ساری چیزیں سلامت ہیں ہماری، نمازوں کی پابندی کریں، حرام و حلال میں فرق کریں، حقوق والدین حقوق کو ادا کریں، تو یہ جو یہ ساری چیزوں کی ادائیگی کرنے والا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، عقل اس کی سلب ہوتی ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا. سالک وہ ہے جسے ہوش ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، بیداری ہوتی ہے، حسق ہوتا ہے، انہماک ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، استغراق ہوتا ہے اور ذوق ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے مشاہدے کی واضح ہوتی ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عقل اس کی سلب کی ہو گئی ہے، معاملات اس کے سلب ہو گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جناب مجذوب. ایک پھر یہ تاریخ تھوڑی آگے بڑھتی ہے، تاریخ تھوڑی آگے بڑھتی ہے. اب سالک کا ایک رتبہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مقام ہے احسان کو پانا چاہتا ہے، وہ اس درجے میں آنا چاہتا ہے عبادت میں کہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو پانے کے لیے فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے فرائض کو چار چاند لگانے کے نوافل کو جوڑتا ہے، فرائض اور نوافل کو بالکل چمکا کر روشن کرنے کے لیے صالحین کی صحبت کو لیتا ہے. صالحین کی صحبت کو لینے کے ساتھ ساتھ پھر یہ 10 اچھی اخلاق اپنے اندر وہ اجاگر کرتا ہے، اور اتنا اجاگر کرتا ہے، اتنا اجاگر کرتا ہے کہ پھر اگر شیطان اور نفس اس کے خلاف توبہ کے مقابلے میں اسے اصرار کی طرف، توبہ نہ کرنے کی طرف، صبر کی بجائے بغاوت کی طرف، شکر کی بجائے نافرمانی کی طرف بھی ابھار رہے ہو، تو یہ 10 چیزیں اس نے اپنے عمل سے، صحبت سے، فرائض سے، نوافل سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، ان کے لٹریچر سے، ان کے ایام سے، ان کے عرصوں کو منا کر، ان کے اوراد و وظائف کر کے اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانیہ پر غالب آ جاتا ہے، تو اس کو سالک کہا جاتا ہے، سالک کہا جاتا ہے. اور مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو پانا ہی چاہتا ہے، پانا ہی چاہتا ہے، لیکن قدرت کی جانب سے ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کا عقل کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. اس میں جوش تو بیدار رہتا ہے، رب کی محبت کی کیفیت بیدار رہتی ہے، لیکن کہاں اس کو استعمال کرنا ہے وہ چیز اس سے لے لی جاتی ہے. پھر ہمارے وہاں صوفیہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، صحابہ کو سمجھنے کے لیے سمجھیے، کہ ایک ہے نرا سالک اور ایک ہے نرا مجذوب. سالک وہ ہوتا ہے جو اپنی عبادت کی طرف ذوق دیتا ہے، مجذوب وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر دم یہ جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ میں خارج کے اندر باہر اپنے رب کے لیے کوئی نہ کوئی نقشہ، کوئی نہ کوئی معاملہ جذب کا، کوئی نہ کوئی معاملہ دیوانگی کا، کوئی نہ کوئی معاملہ قربانی کا پیش کروں. تو ہمارے وہاں یہ بات تصوف کے اندر لکھی گئی ہے کہ نہ نرا سالک خدا کو پیارا ہے اور نہ نرے مجذوب کی کوئی حیثیت ہے. تصوف کی دنیا کے اندر روحانیت سے وہ بہرمند ہوتا ہے جو صرف مجذوب ہے اس نے بھی کچھ نہیں پایا، جو صرف سالک ہے اس نے بھی کچھ نہیں پایا. مزہ تب ہے کہ جب بندہ سالک ہو اور جذب اس کے ساتھ جڑا ہوا، جس کو کہتے ہیں سالک المجذوب. یہ آگے چل کر ہم بحث کریں گے، لیکن آپ کو میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 10 اچھی صفتیں ہم نے اپنے اندر جگانی ہے. کیسے جگانی ہے؟ اس کے فضائل کو پڑھ کر، اس کے فضائل کو سن کر. تو جب یہ 10 صفتیں دل کے اندر بیدار ہو جاتی ہیں
اور اس کی بیداری اور اس کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ بری خواہشات اس کے نیچے چلے جاتی ہے اور یہ اچھائی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو اس کو سلوک کہا جاتا ہے اور اسی پر گامزن شخص کو سالک کہا جاتا ہے۔ اب میرے دوستو، ہم بالکل سیدنا فاروق اعظم کے درجے کو سمجھنے کے قریب آ گئے ہیں۔ اب ایک آخری چیز رہ گئی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے تو کسی اور موضوع پر بھی گفتگو کر سکتے تھے، اور وہ اس گفتگو کے مقابلے میں بہت آسان تھا، کیونکہ اس کو پڑھنا ایک مسئلہ ہے، پھر خود سمجھنا ایک مسئلہ ہے، پھر اس کو عوام کے لیے آسان کرنا ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، عام سی بات اور ہے، لیکن نہیں، اگر ہم نے ذوق حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے سچی دعا کریں تو پھر اللہ اپنے فضل سے راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ جس طرح حضرات صوفیہ کے لیے وہ کائنات کے راز جو گنجلک تھے اس کی کشادگی ہو گئی ہے، تو ہم جیسے طالب علم ان کے نام لیواؤں کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں تفہیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے اس پر، میں نے آپ کے سامنے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اصل چیز ہے عبادت کی معراج احسان، اور احسان کی تین اصل تھی۔ پہلی اصل تھی عمل خیر، اس کی تین شرطیں تھیں۔ دوسری اصل تھی یقین۔ اب تیسری اصل یہ ہے جو حضرت شاہ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا تیسری اصل یہ ہے کہ اب اگر یہ یقین اپنے تمام 10 شرائط اور ضابطے کے ساتھ جس بندے کے اوپر غالب آ جائے اور اس کے نفس اور خواہشات کو اپنی گرفت میں لے لے اور ہر جگہ ہی یقین یقین ہو، بولے تو یقین، چلے تو یقین، یعنی جب بولے تو اس میں توبہ کا ذوق ہو، اس میں زہد کا ذوق ہو، اس میں صبر کا ذوق ہو، اس میں شکر کا ذوق ہو، اس میں توکل کا ذوق ہو، اس میں امید کا ذوق ہو، اس میں خوف کا ذوق ہو، اس میں فقر کا ذوق ہو، اس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ دیکھ رہا ہے، یہ ذوق اس کی سربراہی کر رہا ہو، تو فرمایا کہ جب تیسری صفت اس کا کمال ہوتی ہے کہ جب یہ غالب آ جاتی ہے تو پھر ایسے مرد قلندر کا بولنا بھی یقین ہوتا ہے، چلنا بھی یقین ہوتا ہے، سونا بھی یقین ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ صفت اس کو مل جاتی ہے، توجہ سنیے، کہ جب اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب اس مراقبے کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مراقبے کی کیفیت اس کے اندر کے 10 چراغوں کو روشن کر کے رکھتی ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس سے دو قسم کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس سے دو قسم کے کرامتیں، یعنی اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اور وہ جوش ایسا ہوتا ہے جو اس کے باہر نظر آتا ہے، اور وہ جوش دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ کہ اس سے ایسی باتیں اور ایسی ادائیں، ایسے کام اس سے ہونا شروع ہوتے ہیں جو خارق عادت ہیں، یعنی جو عام طور پر نہیں ہوتے کرامت کے طور پر، اور دوسری چیز اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ تربیت مرید، یعنی اب مرشد تیار ہو گیا ہے پورا۔ یہ جو میں نے 10 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہے احسان کے طور پر، احسان کے تین اصول ہیں۔ احسان کا پہلا اصول ہے اعمال خیر، اعمال خیر میں فرائض ہیں، فرائض کو چمکانے کے لیے نوافل کی ضرورت ہے، نوافل اور فرائض دونوں کو جوڑنے کے لیے صالحین کی صحبت ہے۔ پھر اس کے بعد احسان کا جو دوسرا اصل ہے وہ ہے یقین۔ یقین یہ ہے کہ 10 چیزوں کو آپ بیدار کریں گے، کس چیز کے ساتھ؟ اس کے اوپر روشنی، اس کے اوپر سایہ احسان کا ہوگا، اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان اس پاکیزہ بارش کا نام ہے، احسان اس پاکیزہ بارش کا نام ہے کہ جب دل کے بیابان پر وہ احسان کی بارش ہوتی ہے تو یہ سبز سبز پیارے پیارے 10 پودے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ 10 پودے ایسے ہوتے ہیں جو تنہا نہیں رہتے، اس کے پھل سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ گزرے ہزار سال ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک لوگ اس کے پھل سے بھی کھاتے ہیں، اور اس پودے کے سائے کے اندر رہ کر اپنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ اب سنیے میرے دوست، حضرت شاہ صاحب بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، فرمایا یہ 10 چیزیں جب اس کے نفس پر غالب آ جاتی ہیں، جب توبہ کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں، اگر دیکھو خطا ہو جائے، گناہ ہو جانا یہ انسان کی خصلت ہے، گناہ ہونا انسان کی بولیے خصلت ہے، لیکن گناہ پر ڈٹ جانا یہ شیطان کی خصلت ہے۔ گناہ ہو جانا، کرنا نہیں جان بوجھ کر، یہ اور چیز ہے، گناہ ہونا یا جان بوجھ کر کر دیا اس نے، تو یہ انسان کی خصلت اور سرشت ہے، جبلت ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی عادت ہے، لیکن اس سے توبہ نہ کرنا یہ شیطان کی عادت ہے۔ انسان جب آپ دیکھیے مجھ سے اور آپ سے اللہ معاف فرما کبھی خطا ہوتی ہے تو فوراً
اندر سے ایک داعیہ جاگتا ہے توبہ کے لیے,
اور وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے عرفان ہوتا ہے, یا تو وہ ہمارے بزرگوں کی دعا ہوتی ہے اس لیے وہ جاگا ہوا ہے, یا کسی نیک صحبت میں ہم نے کسی صالح کے ساتھ مجاسلت کی ہے, کیونکہ اللہ والوں کے قریب بیٹھ کر بھی بندے پر چھینٹے آ جاتے ہیں, اس پر دلائل موجود ہیں. اس وجہ سے یہ بیداری ہمارے اندر ہے کہ خطا ہوئی فوراً, تو جب خطا ہوئی اور فوراً اگر اللہ رب العالمین کی یاد اور خوف آ گیا تو اس کو استغفار سے اس وقت کاہلی یا اسرار یا ڈھیلا پن نہیں دکھانا چاہیے, کیونکہ یہ کفار کا طریقہ شیطان کا طریقہ ہے, بلکہ اسی وقت اس پر بغیر اسرار کے فوراً توبہ کر لینا چاہیے, فوراً توبہ کر لینا چاہیے. تو یہ مراقبے کی جو صورت ہے یہ وہ عظیم بارش ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ دیکھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے 10 پودے تیار ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے نا, ایک بات عرض کروں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم نے کوئی ہتھوڑا چھینی لے کر کوئی اندر یہ صفت تیار کرنی ہے, نہ, یہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. دیکھو میں اکثر آپ کے سامنے کہتا ہوں, امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آم کی گٹلی میں آم ہوتا, آم کا پورا درخت ہوتا ہے, آم کی گٹلی میں بولیں آم کا پورا درخت ہوتا ہے. کبھی آم کا درخت 15 سال آم دیتا ہے, کبھی 10 سال دیتا ہے, کبھی 25 سال دیتا ہے, کبھی 5 سال دیتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے اس کی میں شروع ہے, لیکن ایک گٹلی کے اندر وہ پورا درخت ہے, وہ 10 سال کے پورے پھل ایک گٹلی کے اندر ہے کہ نہیں, بولیے. ضرورت یہ ہے کہ کوئی فارمر مل جائے اس کو, کوئی بہترین کاریگر مل جائے اس کو, وہ بہترین کاریگر اس گٹلی کے لیے پہلے اچھی زمین کا انتخاب کرے, صاف ستھری زمین پر اس کو لگائے, جتنا اس کو پانی دینا دے اور بیٹھ کر اس کی نشوونما کرے, جب وہ تناوت درخت بن جائے تو پھر وہ چلا جائے اور خلق خدا اسے کھاتے رہے. تو مرید کی مثال, ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو, اس کا سینہ اخلاق کی گٹلی ہے. سچ ہر انسان کے اندر موجود ہے, رب سے رجوع ہر انسان کے اندر موجود ہے, دنیا سے بیزاری اور اللہ سے ملنے کا شوق یہ ہر انسان کے اندر ہے, صبر کی کیفیت یہ ہر انسان کے اندر ہے, شکر کا جذبہ یہ ہر انسان کے اندر ہے, رب سے محبت اور خوف یہ ہر انسان کے اندر ہے, اخلاق حسنہ یہ ہر انسان کے اندر ہے, لیکن وہ اس کے لیے کسی فارمر کی ضرورت ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں فاروق اعظم مل گئے ہیں, غوث اعظم مل گئے, داتا صاحب مل گئے, حجت الاسلام امام غزالی مل گئے, شیخ الاسلام داتا علی حجبیری مل گئے, سیدنا مخدوم سمنانی مل گئے, جو آج ہمارے سامنے بظاہر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن ان کی تعلیمات زندہ موجود ہے. اپنے آپ کو ایک گٹلی کے مانند ان کی کتاب کے سامنے پیش تو کرو, اگر وہ تناوت درخت نہ بنا دے تو پھر کہنا. وہ ساری صلاحیتیں اس کتابوں کے اندر موجود ہیں جس کو میں صرف زبانی طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ وہ دور بہت کم رہ گیا ہے کہ کتابیں پڑھنے والے, بلکہ مجھے میرا کوئی بھائی بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر سروے ہوا ہے, صرف 2% لوگ کتاب پڑھتے ہیں, 2% لوگ, یہ ہمارا المیہ ہے, 2% لوگ, میں سمجھتا ہوں شاید وہی علماء صوفیاں ہی, باقی کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ طلبا کے پاس چلے جائیں کالج یونیورسٹی میں تو وہاں گیس پیپر اتنے نکل گئے کہ وہ پڑھنے پڑھانے سے گئے, مدارس میں اگر چلے جائیں تو 5 سالہ کا نصاب اتنا مل گیا ہے کہ جناب وہ پڑھائی سے گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کتابوں کا ذوق گیا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جو مجھے اعلیٰ مناصب دیے ہیں ان میں سب سے بڑا منصب میرا خطابت ہے. خطابت ایک بہت بڑا منصب ہے, اللہ رب العالمین اس کا فیض عطا فرمائے. تو اب آپ دیکھیں, اگر کتابیں نہیں ہیں تو کم سے کم بول کر تو ہم بیان کر سکتے ہیں, اگر بولنے کی صلاحیت نہیں تو جہاں بولا جا رہا ہے تو ہم سن تو سکتے ہیں. تو یہ ذرائع ہمارے سامنے گویا کہ موجود ہیں. اب میں اپنے گفتگو کو اختتامی طرف لے جا رہا ہوں, یہاں سے آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا منصب اور مقام بالکل واضح ہوگا. یہ چیزیں جو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ فاروق اعظم کی ذات مبارکہ میں بدر جاتم موجود ہیں, کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جتنا سنجیدہ تصوف آپ کے اندر ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس مسئلے کو, ذرا توجہ کے سنیے گا. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب احسان کے یہ تینوں اصل جسے مل جاتے ہیں اور مراقبہ اللہ دیکھ رہا ہے, احسان کی اس فیض کی جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر اخلاص کے پودے اگتے ہیں, صبر کا پودا جاگ جاتا ہے اندر سے, جو سوئی بھی گٹی ہے وہ کھل جاتی ہے, زہد کا, شکر کا, صبر کا. تو جب یہ 10 چیزیں اس کی بیدار ہو جاتی ہیں تو فرمایا پھر اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے.
اللہ فرماتا ہے کہ اب تیری صلاح ہو گئی ہے، اب خاموش نہیں بیٹھنا، اب سب کی کرنی ہے، اب تو تیار ہو گیا ہے، اب تو نے سب کی کرنی ہے. حضرت شاہ صاحب شاہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، فرماتے ہیں اس وقت اس میں جوش ایک حال ظاہر ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ لوگوں میں نظر آتا ہے. فرمایا جوش کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو خارق عادت، اس کے ہاتھ سے ایسے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی مجلس میں ایسے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بولنے سے ایسے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کا ہونا بظاہر ممکن نہیں ہوتا. فرما ایک تو وہ ہے، ایک اس کی خود صحبت سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. صحبت جو ہے وہ سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. حضرت گرامی اس کو آپ ذرا دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس سارے مناسب میں کامل ہے. اور بڑی پیاری بات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم میں یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں. آپ کی ذات مبارکہ سے ان تمام نصاب میں اس پورے سلیبر کے اندر آپ نے پورے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اور آپ کی کرامتیں ظاہر ہوئی. پہلی چیز جو بظاہر خارق عادت، تو وہ سب سے بڑی چیز ہے یا سارت الجبل. مدینہ منورہ سے تقریباً 1500 میل دور مسلمان جہاد کے لیے گئے ہیں، 1500 میل دور مسلمان جہاد کے. فاروق اعظم کو اس نقشے میں بھی تو سننے کی کوشش کریں آپ. اب یہ کرامت کیوں ظاہر ہوئی، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، اس کے پیچھے راز کیا تھا، پروسیس کیا تھا، یہ رزلٹ ہے، یہ کرامات جو ہے رزلٹ ہے، اس کے پیچھے پروسیس کیا تھا، اس پروسیس کو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے. یہ سارا نتیجہ صفت احسان کا تھا، صفت احسان کا تھا. اور حضرات صوفیہ اسی نقش قدم پر چلتے ہیں. حضرت فاروق اعظم جیسا تو کچھ نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بظاہر براہ راست فیض حاصل کرنے والے ہیں. دیکھیے نصاب سب وہی پڑھتے، میٹرک میں بھی آپ وہی پڑھتے تھے، جو ڈاکٹر بن گیا اس نے بھی وہی پڑھا ہے، جو آگے چل کر بہت بڑا سائنسدان بن گیا اس نے بھی وہی پڑھا ہے. یہ الگ بات ہے، نصاب سب پڑھتے ہیں، سمجھ کچھ کچھ کو آتا ہے، فائدہ کچھ کچھ اٹھاتے ہیں. تو چلنے کی راہ یہی ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کی راہ یہی ہے. سیدنا فاروق اعظم کے درجے اس لیے بلند ہیں کہ براہ راست مصطفیٰ کریم ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اور نیچے والوں کی تربیت فاروق اعظم کے دست قدرت میں ہے، دے دی گئی ہے، یعنی دست اختیار میں دے دی گئی ہے. حضرت علی کے دست اختیار میں دے دی گئی ہے، سیدنا صدیق اکبر کے دست اختیار میں دے دی گئی ہے، حسنین کریمین کے دست اختیار میں دے دی گئی ہے، اولیاء کے دست اختیار میں دے دی گئی ہے. یہ وہ معلمین ہیں جو قوم کو تیار کر کے اللہ کے بندوں سے گند کو صاف کر کے اسے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن 1500 میل دور، کتنے؟ اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ کسی کا باپ اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا نہادم کے علاقے میں 1500 میل دور مدینہ شریف سے، 1500 میل بولیے دور. جنگ ہو رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے. اس جنگ کے سپر سالار جو ہیں وہ حضرت ساریہ ہیں، ان کو بھیجا گیا. جنگ شروع ہو چکی ہے اور عین جنگ جب ہو رہی ہے، فاروق اعظم مدینہ شریف میں جمعہ کے دن کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، خطبہ دے رہے ہیں آپ. خطبہ دینے کے حوالے سے علامہ فزانی رحمۃ اللہ نے شرح مقاصد میں اس کو لکھا ہے، درجنوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور علم کلام کے اندر میں ایک بنیادی بات یہاں پر عرض کروں، کرامات اہل سنت کے نزدیک حق ہے، معتزلہ اس کا انکار کرتا ہے. جتنے بھی ہمارے ائمہ کلام نے جہاں پر کرامت کی تعریف کی ہے، وہاں پر حوالے کے طور پر اسی واقعے کو پیش کیا ہے. تو البانی جیسا اگر اس کی سند پر کلام کرے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ کرامات کی تعریف میں جب بھی بطور مثال کے کوئی مثال لائی گئی ہے تو فاروق اعظم کا یہ عمل لایا گیا ہے. اب سنیے، 1500 میل دور میرے دوستو، توجہ ہے آپ کی، اب پرواز کرنی ہے، میں نے بیس بنا دی آپ کی. 1500 میل دور، اب آپ دیکھیے یہ کرامت آپ نے کئیوں سے سنی ہوگی، اس طالب علم سے بھی اس کا ایک انداز سن لیں آپ. 1500 میل دور جنگ ہو رہی ہے اور عین دوپہر کا وقت ہے، جس وقت امام خطیب خطبہ دیتا ہے نا، اس وقت سرکار فاروق اعظم مدینہ شریف کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور وہاں جنگ ہو رہی ہے. جنگ میں ہوا یوں ہے کہ کافر بظاہر سامنے سے بھاگ گئے اور انہوں نے پہاڑ کا راستہ لیا، جیسا غزوہ احد کے اندر ہوا ہے. 50 کو حضور نے اوپر بٹھایا تھا نا جبل الرماد پر کہ چھوڑنا نہیں، وہیں سے خالد بن ولید جب مسلمان نہیں تھے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ وہیں سے لشکر لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العالمین نے سرکار کی دعا سے آپ کو صاحب ایمان کیا اور پھر لقب آپ کا نصیب ہوا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. صرف تاریخ کو یاد دلانے کے لیے میں نے جملہ آپ کے سامنے پیش کیا. ایک بات،
تو اسی طرح جب سامنے سے مسلمانوں کے سامنے سے وہ ہٹ گئے, مسلمان سمجھے کہ وہ بھاگ گئے, اب ان کا ایک بہت بڑا دستہ پیچھے پہاڑ کی طرف سے آیا. قریب تھا کہ وہ پہاڑ کی طرف سے آ کر حضرت ساریہ اور ان کے لشکر کو مسل دیتا. مسلمانوں کا چہرہ اس طرف تھا, وہ پشت کی طرف سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے, فاروق اعظم 1500 میل دور رسول اللہ کے ممبر پر کھڑے تھے, خطبے میں تقریر کر رہے تھے. میں اگر اس وقت تقریر کرتے کرتے علامہ صاحب سے بات کرنا شروع کر دوں تو آپ کے ذہن میں دو خیال آئے گا کہ شاید کوئی ضروری مسئلہ, یا یہ خیال آئے گا کہ شاہ صاحب تھکے ہوئے ہیں, شاید سستانے کے لیے بات کر رہے ہیں. تو بس اس بات کو ذہن میں رکھ کر سنیے, فاروق اعظم کسی خاص ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے کرتے آپ نے اپنا چہرہ بائیں طرف کیا اور بائیں طرف کر کے آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا, یا سارے تل جبل, یا سارے تل جبل, الجبل الجبل الجبل. بائیں طرف منہ کر کے کہا, اے مسلمانوں کے سپر سلار ساریا, پہاڑ کی اوڑ, پہاڑ دیکھو, پہاڑ کو دیکھو, پہاڑ کو دیکھو. اب مجمع مدینے کا ہے, کہاں ساریا؟ ساریا کو تو بھیجے ہوئے 15 دن ہو گئے. کون سا پہاڑ؟ یہاں تو کھجور کی شاخوں کی چھت ہے, یہاں تو مٹی کے گارے کی مقدس عمارت ہے مسجد نبوی شریف کی, یہاں کون سا پہاڑ؟ نہ ساریا نظر آ رہے ہیں, نہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں. فاروق اعظم ہے کہ بائیں طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں, الجبل الجبل الجبل, ساریا پہاڑ کو دیکھو, پہاڑ کو دیکھو, پہاڑ کی اوٹ لو, گھوما پہاڑ کی طرف. تو مجمع میں صحابہ اکرام کی اولادیں جو تابعین ہیں, جنہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا, وہ ہنسنے لگا. نوجوان تھا, لیکن کیونکہ نوجوان تھا صرف فاروق اعظم کے مقام کو اس طرح نہیں جانتا تھا. جب اس نے اچانک یہ دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن کو جھکا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا, یہ عمر ہے. بولے سبحان اللہ. فرمایا یہ عمر ہے, عمر. فرمایا اگر اس نے راز بتا دیا تو شرمندہ ہو جاؤ گے تم. ہاں شرمندہ ہو جاؤ گے تم. اب جب جمعہ ختم ہوا, آپ اپنے حجرے میں آئے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف آپ کے بڑے جگری دوست ہیں. عبد الرحمان بن عوف نے آ کر فاروق اعظم سے کہا, یہ آپ نے جمعے میں کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا تم تقریر کر رہے تھے امیر المومنین, تقریر کرتے کرتے تم نے ساریہ کو آواز دینا شروع کر دی. ساریہ کو بھیجے ہوئے 15 دن ہوئے, اور ساریہ کہاں, پہاڑ کہاں, یہ تم کیا کر رہے تھے؟ فاروق اعظم نے مسکرایا, کوئی جواب نہیں دیا, سر مقدس کو جھکایا. جب عبد الرحمان بن عوف نے آپ کے گھٹنے کو پکڑ کر کہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مدینے کی گلیوں میں بچے ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امیر المومنین بوڑھا ہو چکا ہے, اور بات کرتے کرتے خیال کہیں اور جاتا ہے. اس پر فاروق اعظم نے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے, میں نے جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے, یہ کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ فرمایا حضور نے نہیں فرمایا تھا, اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی اس آنکھ سے ڈر جو اللہ کے نور سے دیکھتی ہے. آپ توجہ کیجئے یہاں پر جو مسئلے اس سے نکلتے ہیں. ٹھیک چند دنوں کے بعد قافلہ لوٹ کر آیا, قافلہ مدینہ شریف میں لوٹ کر آیا. حضرت ساریہ نے ایک ایک کو پکڑ کر بتایا ہمیں کہ ہم پریشان تھے. یہ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں بھی بات لکھی ہے, اور بڑے پیارے جملے ملا علی قاری نے لکھے. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب لشکر لوٹ کر آیا تو لوٹ کر آ کر لشکر نے ایک ایک کو پکڑ کر کہا کہ بھائی ہمیں تو دشمنوں نے دبوچ لیا تھا, لیکن اس سے پہلے فاروق اعظم کی آواز ہم تک پہنچ گئی. فاروق اعظم کی آواز پہنچی. اب ان نوجوانوں نے دیکھا, عین وہ وقت تھا, پوچھے بغیر ان نے پورا نقشہ بتا دیا کہ دوپہر کا وقت تھا. جب اس کو دیکھا گیا تو وہ وقت وہی نکلا براہ راست جس میں فاروق اعظم بائیں طرف منہ کر کے جبل کی طرف پکار رہے تھے, جبل کی طرف پکار رہے تھے. حضرت گرامی, پھر ان بچوں نے آ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ حضرت علی کو آگے کر کے فاروق اعظم سے معذرت کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آگے آئے. اب سنیے یہاں پر اس بات کو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز وہاں پر پہنچی. حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں اس ایک آواز میں درجنوں کرامت ہے. ایک تو آواز کا پہنچا دینا, یہ کرامت. 1500 میل آواز کیسے پہنچے گی؟ پہنچا دینا ایک, یہ کرامت. پھر آواز کا پہنچنا بھی صحت کے ساتھ. آئے ہائے سبحان اللہ, قربان جاؤں علامہ سلطان علی قاری پر. فرماتے صحت کے ساتھ. آپ میری تقریر سنتے رہتے ہیں, میں اگر مائک ہٹا کر اتنے دور سے اگر آپ کو پکاروں کہ بھائی اب میری بات سنیں, تو آپ کہیں گے یار آواز کس کی ہے؟ اچھا فلاں کی ہوگی. پھر آپ تھوڑے اور قریب آئیں گے, نہیں فلاں کی ہوگی. جب آپ بالکل میرے قریب آئیں گے آپ بول کر, اچھا آپ کی آواز ہے. دور سے آواز میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے, دور میں آواز میں یہاں تک کہ لاؤڈ اسپیکر پر بھی اگر کوئی چیخے آپ کا جاننے والا, آپ اس کی آواز کو پہچان نہیں پائیں گے دور سے. تو حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک تو آواز کا پہنچنا اور دوسری کرامت یہ کہ صحت کے ساتھ پہنچنا, اور تیسری کرامت یہ کہ بر وقت پہنچنا اور پھر فتح نصیب ہونا. اور آپ دیکھیے یا سارت الجبل, جب یا کہہ کر, جب یا کہہ کر 1500 میل دور مدد دی جا سکتی ہے تو یا کہہ کر 1500 میل دور سے مدد لی بھی جا سکتی ہے. یہ سڑی ہوئی توحید, جو ملیر کی سڑی ہوئی سبزیاں جو باسی ہو جاتی اس سے بھی بدبودار اور تفن آنے والی سڑی ہوئی توحید. کہتے جی دور سے پکارنا تو, دور سے سننا تو خدا کی صفت ہے. میں نے کہا پہلے خدا کے لیے تم نے قسم مانا, اب دور بھی مان لیا. خدا کے لیے قسم مانا پہلے تم نے, معاذ اللہ, اب دور بھی مان لیا. کہ جی دور سے کوئی نہیں سن سکتا. میں نے کہا دیکھو فاروق اعظم نے سنا دیا. وہ ان کے چیمپئن ہیں سرفراز صاحب, وہ اپنی کتاب گلدستہ توحید میں لکھتے ہیں دور نہیں تھا. میں نے کہا 1500 میل دور نہیں ہوتا. کہتے نہیں ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں, مقصد یہ ہے کہ جبریل نے اس پورے میدان کو اٹھا کر فاروق اعظم کے سامنے کر دیا تھا تو دور کہاں ہوا. میں نے کہا واہ واہ واہ, کیا زحمت آپ نے فرشتے کے لیے گوارا کی. میں نے کہا جو فرشتہ 1500 میل کے میدان کو اٹھا کر فاروق اعظم کے چہرے انور کے سامنے لا کر رکھ دے اور فاروق اعظم اس کو دیکھ کر فرمائے یا سارت الجبل, تو یہ یا قریب کے لیے ہے. تو میں نے کہا یہ 1500 میل دور سے پورا میدان جو فاروق اعظم کے پاس پہنچایا گیا یہ کس کے حکم سے پہنچایا گیا. کہنے لگے یہ اللہ کے حکم سے. میں نے کہا جو رب 1500 میل دور کے میدان کو اٹھا کر فاروق اعظم کے قریب کر سکتا ہے, وہ فاروق اعظم کی آواز کو 1500 میل دور نہیں کر سکتا. اتنی زحمت. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب وہ 10 خصلتیں اور 10 کرامتیں اور وہ 10 یقین کی وادیاں دل میں تیار ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک کرامت میں خرق عادت کے حوالے سے عرض کروں پھر انشاءاللہ العزیز. میرا درس ہے حال ہی میں صدیقیہ مسجد میں فاروق اعظم ہی کے حوالے سے, تو پھر آپ ہفتے کے دن وہاں آئے تو میں اس کو مزید تفصیل سے عرض کروں گا, کیونکہ یہ موضوع تو پھر کرامت ہے تو پھر ایک اپنا ایک موضوع ہے. ایک کرامت میں صرف یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس سے بڑی بڑی کرامات آپ سے سرزد ہوئی ہیں. بولو سبحان اللہ. اور سب سے بڑی کرامت جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. اس کو کبھی کسی عاشق سے سنیے آپ کہ یہ حضور نے منصب کیسے ذکر کر دیا آپ کا. عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے ایک, اور دوسری چیز یہ کہ جو عمر سوچتا ہے آیت ویسے اترتی ہے. یہ دو شانیں حضرت عمر کی خود ایک اصول ہے, ایک اصول ہیں یہ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے اور انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے والا شیطان ہے. حضرت عمر کے قریب شیطان آتا نہیں تو ولایت میں وہ درجہ کیا ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ جو حضرت عمر سوچتے ہیں موافقات عمر, حضرت عمر کی مرضی پر کئی آیتیں اتری ہیں, جیسا وہ سوچتے تھے ویسا اترا. مقام ابراہیم کے حوالے سے, عورتوں کے پردوں کے حوالے سے ویسے اترا. تو آخر حضرت عمر کے اندر وہ ولایت کا کیا معیار تھا, ان کو پتا کیسے چل جاتا تھا کہ آیت اترنے والی ہے. یہ تو اللہ اس کے رسول کے درمیان کے راز ہے, یہ بھی سننے والی چیز ہے. انشاءاللہ یہ اس مجلس میں ذکر کروں گا, لیکن یہاں میں جو آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ایک اور کرامت جو خارق عادت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے. یہ حضرت شاہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سو رہے ہیں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اپنے گھر میں سو رہے ہیں. سوتے ہوئے حضرت علی نے خواب دیکھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے یہ جب خواب یہ دیکھ رہے ہیں نا, اس دور میں اس زمانے میں اس وقت سرکار رفیق اعلیٰ کے سفر فرما چکے ہیں اور حضرت عمر کی خلافت چل رہی ہے. حضرت ابو بکر بھی انتقال کر چکے ہیں, وصال فرما لیا. حضرت عمر کی دور خلافت چل رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف سے کوئی 7-8 سال کے بعد کا واقعہ ہے یہ. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور سوتے وقت آپ نے خواب دیکھا حضرت علی نے کہ مسجد نبوی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. فجر کی نماز کا وقت ہے, حضور نے فجر کی نماز کی تیاری کی ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوں, خواب میں دیکھ رہے ہیں میں سویا ہوا ہوں اور اچانک میری آنکھ کھلی اور جماعت کا وقت ہے تو میں جلدی جلدی دوڑتا ہوا وضو کر کے پہنچا اور میں سرکار کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو گیا. ایک بات. پھر کہتے ہیں کہ جب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جب نماز ختم ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر کے ساتھ بیٹھ گئے, لوگوں کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف پیٹ کر کے. اتنے میں ایک آنے والا شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا, تھال میں کھجور تھے, تھال میں کھجور تھے. وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. حضرت علی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ مجھے حضور نے بلایا اور کہا علی یہ تمام صحابہ میں کھجور تقسیم کرو. حضرت علی کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, مجھے حکم ہو رہا ہے. تو میں نے وہ تھال اٹھایا, سب میں تقسیم کیا. تقسیم کر کے جب میں نے حضور کے سامنے تھال رکھا تو سرکار نے ایک دانہ اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیا. تو کہتے وہ دانہ میں نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا اور آنکھ کھل گئی. تو واقعی میں فجر کے لیے تاخیر ہو رہی تھی, جلدی جلدی وضو کر کے پہنچے تو اسی طرح جس طرح سرکار کو خواب میں دیکھا تھا حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے. کہتا جس وقت میں نے خواب میں خود کو نماز میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت میں حضرت عمر کے پیچھے نماز میں شامل ہو گیا. نماز ختم ہوئی, حضرت عمر مصلی پر اسی انداز میں بیٹھے, اسی جگہ بیٹھے, اسی طریقے سے بیٹھے جیسے خواب میں سرکار کو بیٹھا ہوا دیکھا. کہتے ہیں کہ میں صف میں بیٹھا اور دیکھتا ہوں کہ واقعی میں ایک آدمی تھال لے کر آیا ہے. دیکھیے دل کے اجالے کی طرح, سبحان اللہ, تھال لے کر آیا, اس میں کھجور تھے, کھجور لگ دیے گئے. حضرت عمر نے سیدنا علی سے فرمایا کہ آپ اگر اپنے مبارک باز سے, اپنے مبارک ہاتھ سے تمام کی ضیافت فرما دے تو کیا ہے. حضرت علی کہتے میں اٹھا اور میں نے اس تھال کو لیا, تھال کو لے کر سب کو میں نے ایک ایک کھجور تقسیم کیے. فرما کھجور کو تقسیم کرنے کے بعد جو بقیہ بچ گئے میں نے حضرت عمر کے سامنے رکھے. حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیا, فرمایا وہ کھجور میں نے منہ میں ڈالا, دوسرا ہاتھ پھر میں نے آگے کیا کہ ایک اور دے دیں. تو حضرت نبی پاک حضرت فاروق اعظم نے فرمایا علی المرتضیٰ سے کہ علی رات کو اگر خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دوسرا کھجور دیتے تو میں تمہیں دوسرا کھجور دیتا. حضرت علی نے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا عمر اس سے اور عجیب بات بتا دوں. کہا کیا عجیب بات؟ فرمایا کہ وجد تو تومہو واللذت یدیک کما وجد تو مہو واللذت یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس سے زیادہ کمال یہ ہے کہ اس کھجور کی لذت کو بھی ایسی پا رہا ہوں آپ کے ہاتھ سے لے کر جیسی لذت میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے لے کر پائی. تو آپ یہ دیکھیے یہ ان مراقبہ اس صفت احسان کے کمال کا پہلا ظہور ہے خارق عادت کا. اور میں یہاں پر اختتام میں ایک بات عرض کر دوں وہاں پر یہ کہ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ دو چیزیں اس کے جوش میں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کا کامل ہوتا ہے, ایک خارق عادت اور ایک تربیت مرید. اس پر بھی ایک دفعہ محمد سے سبحان اللہ کہی. مانا کہ ہماری طبیعتیں ایسے موضوع کو سننے کی نہیں ہوتی لیکن ہم نے بنانی ہے. یہ آج سنیے, پانچ دن کے بعد یہ خود اپنا رس پیش کرے گی آپ کے سامنے. یہ اگر لا شعور میں بیٹھ گئی نا تو یہ ایک وقت شعور میں آئے گی, جس وقت شعور میں آئے گی تو آپ کو پرواز دے گی پھر یہ. ہاں اس کو آپ دیکھیں گے کبھی عمر کے جوش میں اور معاملات کے جوش میں اگر یہ باتیں دب بھی جاتی ہیں تو اللہ فضل فرماتا تو کبھی نہ کبھی اس سے پردہ ہٹتا ہے. پردہ ہٹتا ہے تو اچانک ایک ذوق پیدا ہوتا ہے طبیعت میں, بندہ سمجھتا ہے یہ کیا ہے, تو وہ اس نیکی کو سنے ہوئے کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے, بشرطے کہ ہم محبت سے ان تمام چیزوں کو سنیں اور سنائیں. ایک بار ایک بحث حضرات صوفیہ نے یہ بھی کی ہے کہ خاص طور پر اس بات کو اشارہ کرتے ہوئے تمام علماء نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ حضرات صوفیہ کرام کے کرامات اور مقامات اور سارے دنیا کے صوفیہ کے مقامات اور کرامات اور حضرت عمر کے مقام و کرامات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. یعنی کبھی زندگی رہی تو میں اس کو کبھی ریپیٹ کروں گا آپ کے سامنے کہ حضرت عمر سے جو کرامات ظاہر ہوئی ہے نا وہ کرامات دیگر اولیاء کی کرامات کے مقابلے بالکل مختلف ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی تفصیل ہے. تو باقاعدہ اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں, پورے پورے باب باندھے گئے ہیں کہ دیگر صوفیاء کی کرامات اور مقامات. مقامات میں نے آپ کو بتایا, مقامات کس کو کہتے ہیں؟ وہ دس چیزوں کا پیدا ہونا. اگر آپ تصوف میں تصوف میں ہر چیز مقام ہمارے وہاں کسی ٹھکانے کو کہتے ہیں لیکن تصوف میں جب مقام ہوتا ہے تو بات اس کی کچھ اور ہوتی ہے. دائیات کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں, تصوف میں اگر دائیات کہیں تو بات اور ہوتی ہے. سلوک راستے کو کہتے ہیں, چلنے والے کو سالک کہتے ہیں لیکن تصوف میں آیا تو معنی اور ہوتا ہے. اسی طرح مقامات خاص اس صفت کا ہے کہ جب نفس زیر ہو جائے اور ذوق عبادت بڑھ جائے اور پھر اخلاق یہ دس اگر کھڑے ہو جائے تو اس صفت کو صاحب, اس صفت کو مقامات, اور ایسے شخص کو صاحب مقام کہا جاتا ہے. تصوف میں آپ نے اکثر اولیاء کے ساتھ لکھے ہوئے القابات میں لکھا ہوگا صاحب مقامات, یہ صاحب مقام، صاحب مقام اس چیز کی چیز ہے کہ جب یہ 10 چیزیں اس کے اندر روشن ہو جاتی ہیں اور اس کا مظاہرہ نظر آتا ہے. ایک بات، تو سارے اولیاء کاملین، سارے اولیاء کاملین ان کے مقامات اور ان کی کرامات، اور تنہا فاروق اعظم کے مقامات اور کرامات میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو اللہ نے آپ کو تنہا ولایت کے اندر رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. میں یہاں پر جو گفتگو اختتامی جملے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ کرامات تو آپ نے سن لی. دوسری چیز جو اس کے اندر ثابت ہوتی ہے جس کو یہ مقامات مل جاتے ہیں 10 چیزوں کے، وہ ہے تربیت مرید.
کیا ہے؟ اور فاروق اعظم بتاؤ کیسے مرشد تھے؟ اس پر جملہ سنیے آپ.
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود بدری صحابی ہیں. بعض علماء نے لکھا یہ چھٹے نمبر پر اسلام لائے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک، بستر مبارک، حاجت کے لیے برتن وغیرہ سب ان کے پاس ہوتا تھا. صاحب النالین ان کا لقب تھا، صاحب النالین والوساط. سرکار کا بستر بچھانے کی ذمہ داری ان کی، بستر کے محافظ یہ، نالین کے محافظ یہ، کھانے کے برتن کے محافظ یہ. بخاری میں درجنوں حدیث موجود ہے، سرکار اگر کہیں تشریف لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار اگر اپنے نالین پاک، اپنے پائے اقدس سے پاپوش مبارک اتارتے تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک نالین کو اپنی آستین میں ڈالتے. بولو سبحان اللہ. یہ تعظیم آپ نبیوں کے وہاں نہیں دیکھیں گے، صحابہ کے پاس دیکھیں گے. ہم عرب سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے نزدیک عرب فاروق اعظم ہی ہیں، عثمان غنی ہے، مولا علی صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے، عرب سے بغض رکھنا تو منافقت ہے، نفاق ہے. ٹھیک ہے، عرب سے مراد جب ہم لیتے ہیں محبت میں تو شیخین کو لیتے ہیں، عثمان و غنی اور حضرت علی کو لیتے ہیں، اہل بیت کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ سنیے توجہ کے ساتھ. یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک ہے کہ سرکار اگر کہیں تشریف لے جائیں اور اپنی نالین مبارکہ کو اتاریں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نالین کو لے کر ایک کو اس آستین میں ڈالیں. بولو سبحان اللہ. اگر میں حوالہ ایسی دے دوں نا آپ کو کہ بھائی ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے پیر کی نالین نے بولا آزا بدا. میں نے کہا بدعت کے بچے، یہ سرکار کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک نالین کو اس آستین میں رکھتے اور ایک نالین کو اس آستین میں رکھتے اور سینے پر رکھ کر یوں بیٹھ کر سرکار کا درس سنا کرتے تھے. بولیے سبحان اللہ. اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے یہ حدیث. صحابہ اکرام کہتا ہے کبھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دینا ہوتا تو ہم عبداللہ مسعود کا وسیلہ دیتے، کیونکہ اتنے بڑے خدمت گزار ہیں. لیکن آپ سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کتنی تفوق اور بلندی والی ہے. یہ بدری صحابی ہیں، سرکار کے خاص خادم ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جیسا میں نے فاروق اعظم کو دیکھا ایسا کسی کو دیکھا نہیں. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم ہے دوسری صفت، خارق عادت آپ نے دیکھ لی کرامت کے طور پر. تربیت مرید کو آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں ایک مجلس کا ذکر کیا، فرماتے ولی مجلس، ایک مجلس تھی، کنت اجلس من عمر اوثق فی نفسی من عمل السنا. فرمایا ایسا ہوا کہ ایک دن میں فاروق اعظم کے ایک مجلس میں بیٹھا، کہتے اس مجلس میں بیٹھنے نے مجھے عبادت میں اتنا ذوق دیا کہ ایک سال میری عبادت مجھ میں وہ استقامت نہیں پیدا کر سکتی تھی جو فاروق اعظم کی صحبت مجھے ایک دن میں وہ استقامت عطا فرما رہی ہے. فاروق اعظم کی صحبت. اور یہ ہمارے آج تو یہ ہوتا نا پیری مریدی کا سلسلہ ہمارے وہاں خانقاہی نظام کے اندر، جو بالکل صحیح ہے، 10 بدس مرید ہوتے ہیں، خرقہ پہنایا جاتا ہے خلافت کے وقت، دستار بندی کی جاتی ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے مریدیت کا سب سے بڑا سلسلہ جو تھا وہ صحبت تھی، صالحین کی کیا تھی بولیے، اور آج بھی وہی ہے. پیر کے ساتھ صحبت ہی سب سے بڑی بیعت ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو عقیدہ، احکام، معاملات. اب صحبت کی کئی چیزیں، اس کی کتاب بھی اس کی صحبت ہے. اگر پیر تک رسائی نہیں، اس کی تعلیمات آپ کے پاس ہیں، کتاب آپ کے پاس، وہ مجلس ہے آپ کے لیے. ان کی تقاریر ہے، وہ مجلس ہے. اگر بالمشافہ اگر آپ ان سے مل لیں تو یہ تو نور لنا نور ہے. لیکن یہ کہ ان کی کتاب، ان کی تحریرات، یہ بھی ان کی مجلس میں شامل ہونا ہے. ان کی گفتگو، ان کی تقریر کو سننا، یہ بھی ان کی مجلس میں شامل ہونا ہے. تو صاحب مقامات کی دوسری کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تربیت مرید میں بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. فاروق اعظم کی تربیت آپ دیکھیے، مرید کی کیا تربیت پیر کرتا ہے، اسے اللہ والا بناتا ہے نا.
مرید کو اللہ والا بناتا ہے. فاروق اعظم کی صحبت میں حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں میں تھوڑا دیر بیٹھا تھا. بولو سبحان اللہ.
کہتے ہیں ایک دن ایسی مجلس لگی ہوئی تھی, میں فاروق اعظم کی مجلس میں گیا, میں تھوڑا دیر کے لیے فاروق اعظم کی مجلس میں بیٹھا, فرما اتنا ذوق آیا. بولو سبحان اللہ. اتنا ذوق آیا, اتنی پختگی آئی, عبادات میں اتنی لذت آئی اور حب الہی کے ایسے چشمے پھوٹے. کہتے پورے سال میں مجھے تنہا اگر اتنی عبادت کرتا تو وہ استقامت نہ بنتی جتنی استقامت آپ کی صحبت کے چند منٹوں میں فرمائی ہے.
تو یہ دوسری صفت فاروق اعظم کے مرشد اعظم ہونے کی. بولی سبحان اللہ. آج کا موضوع ہمارا فاروق اعظم بحیثیت مرشد اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں, حضرت عبداللہ مسعود سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان کے علم کو کیسا دیکھتے ہیں, خود یہ بہت بڑے عالم ہیں. سرکار نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو ابن مسعود سے سیکھو.
سرکار نے فرمایا علم اگر کسی کو دیا گیا تو چار ان میں سے ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی. ابن مسعود کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آنا, آپ کی والدہ کا حضور کے گھر میں آنا اتنا عام تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہمیں یوں لگتا تھا آپ اہل بیت میں سے ہیں. لیکن فاروق اعظم سے متاثر, فاروق اعظم مسلمان ہوئے 40 نمبر پر, یہ ہوئے 6 نمبر پر, لیکن مصطفیٰ نے ایسا نوازا فاروق اعظم کو
کہ جو پہلے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے دیوانے, جو بعد میں وہ بھی ان کے دیوانے, وہ بھی ان کے دیوانے. میری پرانی تقریر اگر آپ دیکھیں فاروق اعظم کے لیے جو حضرت علی کے القابات, وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے, جو حضرت علی نے حضرت فاروق اعظم کے لیے جملے کہے ہیں, فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کی زبان پر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ یہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. فاروق اعظم کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں اپنے زمانے کے لقمان حکیم ہے. یہ جملے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فاروق اعظم کے لیے. اور آپ سنیے یہاں پر, حضرت فاروق اعظم کے لیے شیعوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ. اگر کسی کو تکلیف ہوگا ہم نے تو یہ سنا ہے فاروق اعظم نے یہ سنا ہے, تو میری پوری تقریر یہ ہے کہ سارے اعتراضات کے جوابات الحمدللہ ہم نے دیے ہیں. ٹرو کلچر اسلام سے آپ جڑیے صرف, آپ الحمدللہ اس میں سارے اعتراضات کے جوابات پر مختلف تقریریں موجود ہیں. فاروق اعظم ایک بیدار خلیفہ کے نام سے, باغ فدق کے حوالے سے, سیدہ زہرا کے حوالے سے, حضرت مولا علی کے حوالے سے, خلافت کے حوالے سے, 3600 جتنی راگ گاتا ہے الحمدللہ سب کے جوابات ہم نے دیے ہوئے وہاں پر. ہم نے نہیں دیے, ہمارے بزرگوں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. میرے والد گرامی ایک جملہ کہتے ہیں تو شیر مارتا اور گدڑ کھاتے ہیں, ہمارے اکابر جو تھے وہ شیر تھے خدا کے, انہوں نے بہت بڑے بڑے شکار کر رکھے ہیں الحمدللہ. تو اب ذرا یہاں پر ایک جملہ آپ غور سے سنیے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیسا. علم حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لقمان حکیم کے مثل ہے. اور حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ لو وضع علم احیاء العرب فی کفت المیزان. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ عرب کے سارے قبیلوں کا علم, جملہ سننا آپ, یہ عام کوئی مقرر نہیں بول رہا, حضرت عبداللہ مسعود کہہ رہے ہیں, یہ فرمایا کہ عرب کے سارے قبیلوں کا علم, فرمایا لو وضع علم احیاء العرب فی کفت المیزان, کہ عرب کے سارے قبیلوں کا علم ترازو کے ایک پرہے میں رکھ دیا جائے. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں وہ ودیا علم عمر فی کفت, اور حضرت عمر کا علم ایک پرہے میں رکھ دیا جائے, واللہ الا رجع علم عمر, رب کعبہ کی قسم حضرت عمر ہی کا علم غالب آئے گا. یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. اور حضرت فاروق اعظم کے اندر جب یقین آیا تو یقین کی شان علماء نے یہ لکھی ہے کہ یقین فاروق اعظم کا ایسا تھا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے وہ سب قربان کرنے کے تیار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی تبلیغ کے حوالے سے, احساس ذمہ داری کے لیے, کہ میں نے اللہ رب العالمین جل مجدہو کا جو پیغام پہنچایا ہے میری آنے والی امت کے لیے کیسے لوگ تیار ہوئے ہوں گے, میرے صحابہ کا اخلاص کیسا ہے, کیونکہ ان کے رشتہ دار, ان کے بھائی, کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کے مخالف ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے رشتہ داروں کی محبت ان کے دل پر زیادہ غالب ہے, میری محبت اور میرے رب کی محبت کم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خارج میں اس کا مظہر دیکھنا چاہتے تھے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, محبوب غم نہ کر تو نہیں پائے گا اپنے غلاموں کو ایسا. یہ قرآن کی آیت اتر رہی ہے فاروق اعظم کے لیے اتر رہی ہے. فرما لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, محبوب تو ان لوگوں کو نہیں پائے گا جو تیرے قدموں میں بیٹھتے ہیں, کبھی وہ پیار کریں گے ان سے جو تجھ سے اور تیرے رب سے دشمنی کرتے ہیں, وہ کبھی پیار نہیں کریں گے ان سے. تجھے یہی فکر ہے نا کہ ان کا بیٹا اگر میرے ساتھ ہے تو باپ اس طرف ہے, بھائی اس طرف ہے تو بڑا بھائی اس طرف ہے, چھوٹا بھائی میری طرف ہے تو بڑا بھائی ادھر ہے, بڑا بھائی ادھر ہے تو چھوٹا بھائی ادھر ہے, بچوں کا ماموں ادھر ہے تو جناب داماد ادھر ہے, سالے ادھر ہے, تو یہ ساری رشتے داریاں ہیں. رب نے فرمایا محبوب جو تیری صحبت میں آیا وہ تیرا ہی ہوا, تو نے اپنے منصب رسالت کا حق ادا کیا ہے. محبوب غم نہ کر, فرمایا لا تجدو قوما یؤمنون باللہ, محبوب جو ایمان لائے تیرے ہاتھ پر اللہ پر اور آخرت کے دن پر, ان کے بارے میں شک نہ کرنا حبیب, یہ ظاہر کرنے کے لیے, شان بتانے کے لیے. محبوب تو ان کو نہ پائے گا کہ وہ پیار کریں گے ان سے, اپنے بھائیوں میں سے, رشتہ داروں میں سے, بہنوں میں سے, برادریوں میں سے, ان لوگوں سے پیار کریں گے جو تیرے دشمن ہیں, میرے دشمن ہیں. محبوب چاہے وہ ان کے باپ ہوں, چاہے بھائی ہوں, چاہے رشتہ دار ہوں, چاہے خاندان والے ہوں, تو ان کو پائے گا نہیں. یہ آیت کب اتری؟ جب فاروق اعظم اپنے ماموں کی گردن کاٹ کر حضور کے سامنے لا کر رکھی. بولو سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم کے یقین کے مقامات ہیں. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ ماموں کتنا میٹھا رشتہ ہے. فرمایا حضور بھونکتا تھا آپ کے خلاف. بولو سبحان اللہ. کاٹنے پر بولو سبحان اللہ. فرمایا حضور بھونکتا تھا, اس کو سمجھایا میں نے, مانا نہیں, گردن کاٹ کے لے آیا. حضور میں مومن ہوں نا, تو یقین کا یہ درجہ ہے. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں, دیکھیے ازواج, ایک سمجھانے کے لیے میں اس کے ذمے میں عرض کرتا ہوں, ازواج مطہرات معصومہ نہیں ہیں. ازواج مطہرات سرکار کی بیویاں, ہماری مائیں, وہ معصومہ نہیں ہیں, وہ تو عام خواتین تھی. سرکار کے نکاح میں آئی تو پھر تمام خواتین میں وہ اعلیٰ اور افضل ہو گئی اس نسبت کے ساتھ. ان کی بزرگی عورت ہونا نہیں, ان کی بزرگی سرکار کے حوالہ عقد میں آنا ہے. جس طرح اور صحابی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد و تلمیذ ہیں, اسی طرح آپ کے ازواج مطہرات بھی آپ کی شاگرد و تلمیذ ہیں, کیونکہ ان کے ذریعے دین آگے پہنچا ہے. سیدہ حفصہ نے کوئی ایک بات ایسی کر دی, سیدہ حفصہ کی زبان سے, اور اس میں اگر کوئی دل میں برائی لائے گا تو پکا منافق ہے, کیونکہ یہ ساری چیز تعلیم امت کے لیے, کیونکہ سرکار کی زندگی کا ہر لمحہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو ایک شوہر کے لیے حضور کی زندگی میں کیا ہے, ایک شوہر کے لیے حضور کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک آدمی ایسا ہے جس کی متعدد خواتین ہیں, متعدد بیویاں ہیں, وہ اپنا حق حضور کی زندگی میں کیسے تلاش کرے گا؟ ایک شخص وہ ہے جس کی بیوی اس کی بڑی فرما بردار ہے, وہ اپنے لیے حصہ حضور کی زندگی میں کیسے تلاش کرے گا؟ ایک وہ ہے کہ بیوی فرمان بردار ہے, پارسا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کبھی انسان ہونے کے حوالے سے کسی چیز کا وہ تقاضا کر دے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, آج کھانے میں یہ چاہیے, پہننے میں یہ چاہیے, تو اس سطح پر بھی آ کر کوئی شخص اپنے آپ کو حضور کی سیرت میں تلاش کرنا چاہے تو کیا کرے؟ میں کہتا ہوں حضور کی سیرت اتنی ہماگیر ہے کہ جیسے جیسے رشتے ہو اس رشتے میں جتنی باریکیاں ہوں, جتنی جذباتیت ہو, جتنے رخ ہو, سب کا علاج اور حل مصطفیٰ کی سیرت میں موجود. سمجھے؟ عقید کے طور پر نہیں, تعلیم کے طور پر, کے علاوہ اور کوئی بکواس نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی قسمت میں تو اللہ پر ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو توجہ رکھیں اس طرف, اور غور سے میری بات کو یہاں پر آپ سنیں, اور توجہ کے ساتھ اس بات کو آپ سماعت کریں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی نے ایک جملہ کہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں آیا, اور یہ جملہ جو تھا یہ نبوت کے مقام کے حوالے سے نہیں, شوہر اور بیوی کے معاملات کا ہے. شوہر اور بعد میں وہ شوہر اور بیوی کے معاملات کے تحت ہی حل ہوا, تاکہ پھر ایک شوہر اور ایک بیوی کو اپنے معاملات میں اگر صلح کرنی ہو تو وہ حضور کی سیرت سے کیسے رہنمائی لے سکتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اب ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالہ عقد میں وہ آئی ہیں, تو ان کے لیے تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں. ہماری بیویوں کو یہ اجازت تو ہے کہ یہ کپڑا 5 روپے میٹر ہے, اب میں 8 روپے میٹر کا پہنوں گی, لیکن سرکار کے ازواج کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے یہی بڑا شرف ہے, تم مصطفیٰ کے نکاح میں, اور سورہ احزاب میں کہہ دیا گیا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تمہیں اچھی چیزیں چاہیے, اعلیٰ چیزیں چاہیے, اچھے مکانات چاہیے, تو پھر تم میرے محبوب کو چھوڑ کر جاؤ. تو ساری ازواج مطہرات آئی اور رونے لگی کہ نہیں, ہمیں تو پتا نہیں تھا, ہمارے لیے تو سب سے بڑی عزت حضور کے ساتھ رہنا ہے, لیکن میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں وہ تربیت کے مرحلے میں ہے. ان سے یہ معاملہ ہوا تو رب کریم نے ان کی صلاح فرمائی, اس کے بعد ہمیں ان کی شان پتا چلی اور سرکار کی عظمت بھی پتا چلی.
اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا؟ اور سب سے بڑی بات سن, جب مصطفیٰ خود راضی ہو گئے تو تو کیوں مر رہا ہے؟ جب خدا نے خود ان کے لیے سورہ احزاب میں رضا کی بات کہہ دی ہے تو تو کیوں ماتم کر رہا ہے؟ ابے جب جھگڑا ہوا تھا تو راضی جب خدا بھی ہو گیا مصطفیٰ بھی ہو گئے تو تو کیوں رو رہا ہے؟ اور تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو خدا کے لیے رو رہا ہے تو خدا تو راضی ہو چکا ہے, اگر تو حضور کے لیے رو رہا ہے تو حضور راضی ہو چکے ہیں. تو اسلام کا دشمن ہے, تو اسلام کی دشمنی میں بات کر رہا ہے. اور الحمدللہ صحابہ کے چاہنے والے اور اپنی ماؤں سے سچی محبت کرنے والے اسی طرح سے سینے پر چڑھ کر حق بیان کرتے رہیں گے. سنیے, یہ باقاعدہ یہ جملے ہم یوں نہیں کہتے کہ ہمیں شوق نہیں ہے, یہ نوجوانوں کو باقاعدہ فیس بک پر ایک ایک چٹکلے ڈالے جاتے ہیں. تو اگر کسی کو احساس نہیں ہے تو یہ تو الگ مسئلہ ہے, لیکن ایک پوری دنیا ہے. اگر وہ اپنے کاروبار سے ہٹ کر اگر دیکھے تو اور دنیا ہے. اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے ہر شخص ہر ذہن کا بندہ آتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ عقائد کے حوالے سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, احکام کے حوالے سے بھی, معاملات کے حوالے سے بھی. اگر کسی کے مطلب کیے تو نہ لے, اس میں سے دس کے مطلب تو الحمدللہ ہے. اس لیے کہ جو جس مسئلے کے ساتھ جس حالات کے ساتھ ہے ان تمام کی رہنمائی کے لیے ہے. اس لیے اس درس کو ہم نے صرف درس نہیں کہا, درس نظام مصطفیٰ کہا, تاکہ ہر ضرورت کی تکمیل یہاں پر کی جائے. سیدہ حفصہ نے کوئی ایک چیز کی فرمائش کی, سرکار کو پسند نہ آیا, سرکار حجرے کے اندر تشریف لے گئے. یہ بات سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلی. سیدہ حفصہ سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں, یقین کا درجہ آپ دیکھیے ذرا فاروق اعظم کے, بولے سبحان اللہ, یقین کا جو میں نے آپ کو بتایا یقین کا درجہ آپ دیکھیے. سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے, سرکار اپنے حجرے میں تشریف فرماتے, آپ کا خادم ربح اوپر موجود تھا. فاروق اعظم نے نیچے آواز دی, ربح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرو کہ میں عمر آیا ہے اور مجھے اجازت دیں. ربح نے رسپانس نہیں دیا, ربح نے رسپانس نہیں دیا. فاروق اعظم نے پھر سر اٹھا کر کہا کہ سرکار سے یہ کہنا کہ میں حفصہ کے مسئلے میں نہیں آیا, میں آپ سے ملنے آیا ہوں, آپ سے ملنے آیا ہوں. اب ربح کہنے لگے اچھا شاید باپ کی حیثیت سے آئے ہیں. اب ربح تیار ہوئے, وہ نیچے اترے اور نیچے اتر کر وہ گئے اور جا کر سرکار کی خدمت میں عرض کی کہ حضور عمر آئے ہیں. سرکار نے فرما بلاؤ. حضرت عمر آئے تو دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے, جیسے عمر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھے تو سرکار کے پشت پر جو اس چٹائی کھجور کی شاخوں کے سرخ نشانات تھے. حضرت عمر اس کو دیکھ کر رونے لگے. سرکار نے فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ فرمایا حضور یہ اجمی کیسے اور کسرا ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی سلطنت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ, ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے اعلی اعلی بستر ہیں اور آپ امام المرسلین ہیں, روح زمین کی بادشاہی خدا نے آپ کو دی ہے, اور یا رسول اللہ آپ اس چٹائی پر اور آپ کے جسم کے اوپر اس کے نشانات آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا بس یہ دنیا فانی ہے, دنیا فانی ہے. روتے ہوئے جملہ عرض کیا کہ حضور میں حفصہ کے مسئلے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا. آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ کریں, لیکن حضور میری ایک بات سنیں گے آپ. سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا حضور مجھے اجازت دے میں حفصہ کی گردن مار دیتا ہوں. جملہ سن رہے ہیں آپ؟ فرمایا حضور مجھے اجازت دے میں اپنی بیٹی کی گردن کاٹ کر لیا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں, میں راضی ہو گیا ہوں اس سے. تو یہاں سے آپ اندازہ کیجئے سیدنا فاروق اعظم کے یقین کے درجے کا. اللہ اکبر, جو تصوف کے اندر جو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا وہ بالکل عین ہے کہ احسان کی صفت کے ان تینوں منزلوں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے عبور کیا, اور آخری منزل جو منزل یقین ہے, اور دس صفات جو رضا کے, جو خوف کے, جو صبر کے, جو شکر کے, جو زہد کے, جو توبہ کے, جو فقر کے, وہ آپ میں ایسے روشن ہیں اور یقین کے ایسے درجے پر ہیں کہ سب سوچنے والے بعد میں ہوتے ہیں, فاروق اعظم سب سے پہلے جا کر اس کام کو ہوتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انا کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ جلالت عطا فرمائی. اور آپ کا ایک خطبہ سنیے, حضرت عمر کیا فرماتے ہیں, غور سے سنیے. سیدنا عمر فرماتے ہیں ہمارے وہاں بے ڈھنگا ایک اخلاق ہے. ہم کہتے ہیں جی حضور نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی. میں نے کہا جی حضور کی ہر دعا دعا ہے, بد دعا تو کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن اگر آپ دعائیں ضرر کہیں تو حضور نے کی ہے, کافروں کے لیے کی ہے, منافق کے لیے کی ہے, اور یہ عین اخلاق حسنہ ہے. کیونکہ جہاں پر سخت بولنا ہے وہاں سخت بولنا حسن اخلاق, جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کرنا حسن اخلاق. یہ جو خود ساختہ دین بنانے نہیں ہے تو حضور کی سیرت میں نہیں ہے. میں نے کہا غصہ اور نرمی یہ دونوں طبیعت کے تقاضے ہیں، اگر غصے کا تقاضا حضور کی سیرت میں نہ ہو تو سیرت کامل کیسے ہوگی؟ کیا سرکار نے تلواریں نہیں اٹھائی؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے شہید ہونے پر باقاعدہ باضابطہ بیر معونہ والوں پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے 15 دن سے زیادہ ان پر لعنت نہیں کی؟ ساری حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں، فاروق اعظم کا جملہ سنیے، سارا مقام پھل کے سامنے آ جائے گا، مرشد ہو تو ایسا ہو۔ کہتے نہیں ہم نے تو آستانہ بنایا ہے، میں آستانے کا لفظ نہیں بولتا، استغفر اللہ، آستانہ تو انہیں لوگوں کا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو اڈا بنایا ہے، اور اڈا بنا ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ خود دو نمبر ہیں، آپ کس کے خلاف ہوں گے؟ آپ خود دو نمبر ہیں، خلاف ہونے کے لیے بھی تو ایمان چاہیے نا۔ تم نے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھا ہے، تم خواہش پرست نفس پرست، داڑھی تم نے رکھی ہے، اور داڑھی کسی کی ہوتی بھی ہے کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ جمعرات کی ایک مجلس رکھ کر تم پیر بنتے ہو، میں نے کہا پیر اس کو کہتے ہیں جو اس منزل کو عبور کرتا ہے، جو اس منزل کو عبور کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو مرشد اعظم ہے اس امت کے، ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا صائم النہار لا یفطر وقال وقام اللیل وتصدق وجاہد، فرمایا کہ لم یحب فی اللہ ویبغض فیہ ما نفع ذلک شیئا، فرمایا سنو اگر کوئی شخص پورا سال روزہ رکھے، کیا فرماتے ہیں حضرت عمر، پورا سال روزہ رکھے اور اس میں اکثر روزے اتنے پابندی کے ہوں کہ نہ سحری کرے نہ افطاری کرے، نہ سحری کرے نہ افطاری کرے، اور کہا کہ وہ رات بھر مصلے پر کھڑا ہو، ایسا زاہد ہو، وہ تصدق اور صدقے کے لیے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہو، اور جہاد بھی کر رہا ہو لیکن وہ اللہ کے لیے پیار نہ کرتا ہو اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت نہ کرتا ہو، تو فرمایا کہ ما نفع شیئا ذلک، نہ اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی نہ اس کا روزہ اس کو فائدہ دے گا۔ ضروری ہے کہ محبت اللہ کے لیے کی جائے اور دشمنی اللہ کے لیے کی جائے، اور حضرت علی حضرت عمر یہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے غصہ کرے، نفس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے، دین کے مسئلے کے لیے۔ جب شرعی مخالفت کسی بڑے وقت کے فرعون سے بھی ہو جائے تو بھیگی بلی نہ بنے، احتجاج نوٹ کرے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے قائد مصطفیٰ ہیں، ہمارے قائد فاروق اعظم ہیں، ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے، متاثر وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، ہمارے پاس کیا نہیں ہے یہ بتاؤ۔ ہاں تو فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، غور سے دل سے سنو، تم نے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، اس وقت فرشتے کرام الکاتبین ہمارے بارے میں لکھ رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرواز تو اب اور بڑھ گئی ہے سرکار کے پہلو میں آ کر، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ وصال کے بعد روح کی رفتار اور بڑھتی ہے، جب قرب مصطفیٰ ہو تو پھر اس کی رفتار کہاں جا رہی ہو۔ اب آپ سنیے، یہاں پر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جو محبت کرے اللہ کے لیے اور غصہ کرے اللہ کے لیے، دے اللہ کے لیے، گربان پکڑے اللہ کے لیے، بولو سبحان اللہ، آتا للہ و منع للہ، دے اللہ کے لیے، چھینے اللہ کے لیے، اور فرمایا کہ وہ منع للہ، دے اللہ کے لیے، چھینے اللہ کے لیے، پیار کرے اللہ کے لیے، سر جھکائے اللہ کے لیے، پلکھیں کسی کے آگے جھکائے اللہ کے لیے، گردن اٹھا کر بات کرے اللہ کے لیے، دے اللہ کے لیے، گربان میں ہاتھ ڈالے اللہ کے لیے۔ فرما فقد استکمل الایمان، وہی پکا مومن ہے، وہی پکا مومن ہے۔ لہذا آج کے درس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مرتبہ احسان کو سمجھیں، اور مرتبہ احسان کو سمجھنے کے کامل ترین شخصیت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ ہے، اور آپ کی ذات مبارکہ کے اندر مرتبہ مراقبہ، مرتبہ احسان اتنا رچ بس گیا کہ دونوں صورتیں آپ میں واضح ہوئی، ایک کرامت باعتبار خارق عادت کے، اور ایک کرامت باعتبار تربیت مرید کے، جس کو حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو سنو اور اس بات کو غور سنو، جب تمہاری مجلسوں میں نحوست ہو اور تمہاری مجلسوں میں ذوق نہ آئے، کہاں اکثر ایسا ہوتا ہے ذوق ختم ہو جاتا ہے، فرما عمر کا ذکر شروع کر دو، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا یہ جملہ طبرانی کے اندر موجود ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے شیوخ میں سے ہیں، اجلہ شیوخ میں سے ہیں، فاروق اعظم نے خود کوفے کو آباد کیا، اور حضرت عبداللہ مسعود کو وہاں کا چیف جسٹس بنا کر بھیجا، حضرت
ابو موسیٰ اشعری آپ کے نائب تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے شاگرد و تلمیذ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمر کے مرتبے کو کیسا پاتے ہیں، فرمایا میں تو عمر کی گلی سے پیار کرتا ہوں. بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو عمر حضرت عمر کی تعلیم سے پیار کرتا ہوں. فرمایا، اور ایک جملہ آپ نے بڑا پیارا ذکر کیا، فرمایا کہ لو کنت اعلم کلما، یہ طبرانی مجمع الکبیر کے اندر روایت موجود ہے، لو کنت اعلم کلما یحبہ عمر واللہ احببتہ. فرمایا لوگوں سنو، حضرت عمر اتنی برگزیدہ شخصیت ہیں، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، بدری صحابی کہتے ہیں، اشرہ مبشرہ والے صحابی کہتے ہیں. فرمایا حضرت عمر کی بزرگی اتنی ہے، آپ کے نام کی بزرگی اتنی ہے. فرمایا میں بدری ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ لو کنت اعلم کلما یحبہ عمر، مجھے پتا چل جائے کہ فلاں گلی کا کتا حضرت عمر کی گلی سے بار بار گزرتا ہے، فلاں گلی کا کتا، یہ ذوق عرب کا ہے. کہتا ہے سگے مدینہ، سگے بغداد، یہ عجمی ذوق ہے. اور میں نے کہا یہ عربی ذوق ہے، ہم عجمی تو بولنے میں بھی گونگے ہیں، عشق میں بھی گونگے ہیں، یہ جو رنگ چڑھا ہے یہ عرب ہی کا چڑھا ہے. بغیر وضو کے سرکار سے مصافحہ کرنا، یہ ذوق عرب میں ہی آیا تھا کہ وضو اگر نہ ہو بغیر وضو کے حضور سے مصافحہ کیسا کریں. فرمایا وضو کر کے مصافحہ کریں. فرمایا بغیر وضو کے حضور سے مصافحہ کو ناجائز سمجھنا، اور جب بھی مصافحہ کرنا وضو کے ساتھ کرنا، یہ ذوق اجمیوں کا نہیں، اہل عرب کا ہے. حضور کے غسالے کو، وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دینا، اپنی ہتھیلیوں پر روک کر چہرے پر لگانا، اس سے پہلے تو یہ عشق نہیں دیکھا، دیکھا تو عجم میں نہیں دیکھا، عرب میں ہی دیکھا گیا ہے. رسول اللہ اگر بال تشوائے تو بال مبارک، بال سے حقارت آتی ہے، گھن آتی ہے، کہیں گر جائے تو بندہ پسند نہیں کرتا، لیکن سرکار کے موئے مبارک کے سامنے جھولیاں پھیلا کر سرکار کے بالوں کو زمین پر گرنے نہ دیں اور اپنی جھولیوں میں گرے، یہ ذوق عشق ہمیں دنیا میں پہلے کہیں نظر نہیں آیا. نظر آیا تو اہل عرب کے پاس نظر آیا، اور بال بھی لے کر پانی میں ڈبو ڈبو کر رسول اللہ کے بال کے پانی پینا، یہ ذوق کسی عاشق کا ہم نے نہیں دیکھا، دیکھا تو عرب والوں کا ہی دیکھا. مفتی کبھی یہ حدیث بھی پڑھ لیا کر، یہ ذوق بریلی کا نہیں ہے، یہ ذوق رامپور کا نہیں ہے، یہ ذوق دہلی کا نہیں ہے، یہ ذوق سرہند کا نہیں ہے، یہ ذوق لاہور کا نہیں ہے، یہ ذوق گورنا کا نہیں ہے، یہ ذوق اجمیر کا نہیں ہے، یہ ذوق مدینے کا ہے جو یہاں بٹ رہا ہے. الحمدللہ سنی ذوق میں اہل عرب کے پابند ہیں، ہمیں یہ ذوق اہل عرب نے عطا فرمایا ہے. یہ ذوق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو صحابی آئے، ایک دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ ملایا، دوسرا درخت کے پیچھے چھپ گیا، نہیں ملایا اس نے ہاتھ، مشکات میں موجود ہے. وہ لوٹ کر آئے، کہنے لگے تو نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، موقع تو نے ضائع کیا. کہنے لگا واللہ میرا وضو نہیں تھا، میرا وضو نہیں تھا. یہ ذوق ہمیں اہل عرب نے دیا. بولو سبحان اللہ، یہ ذوق ہمیں اہل عرب نے دیا ہے. بغیر پاکی کے حضور کی کرسی کو ہاتھ میں لگانا، بغیر پاکی کے حضور کی کرسی کو ہاتھ میں لگانا، اگر بندے کو جنابت ہو جائے، علماء موجود ہے، جنابت ہو جائے، نماز جا رہی ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھے گا. صحابی تیمم بھی نہیں کرتا جب تک پورا غسل کر کے حضور کی کرسی کو ہاتھ نہ لگائے، حالانکہ قافلے کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، قافلے کے جانے کا وقت ہو گیا. جس صحابی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی کرسی کجاوے کو باندھے گا، اس نے کہا یار مجھ پر رات غسل فرض ہو گیا ہے، جنابت میں ہوں، تو کرسی باندھ دینا. ارے قافلہ جانا ہے تو آپ انتظار کرو، قافلہ جا رہا ہے آپ باندھ لو. جب آپ کی نماز جا رہی ہو، فرض کے لیے آپ تیمم کر لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اگر ادا ہے تو تیمم کر کے آ رہے ہیں، لیکن یہاں تیمم نہیں کرتے، دوسرے کو خلیفہ بناتے، دوسرے کو وکیل بناتے، دوسرے کو منتقل کرتے ہیں. فرمایا تو پاک ہے، تو کر لے، میں آؤں گا. سرکار جب کرسی پر بیٹھے تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں ہاں، آج کرسی اس نے نہیں باندھی. کہاں ہے وہ؟ کہا حضور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بھاگتے ہوئے پہنچے، سرکار نے فرمایا تو نے کرسی کیوں نہیں باندھی؟ کہا حضور میں جنابت میں تھا اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں ناپاک ہوں، آپ تو آپ، آپ کا لباس تو لباس، آپ جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کی لکڑی کو ہاتھ لگا لوں. بولو سبحان اللہ، یہ ذوق عجم کا نہیں ہے، یہ ذوق عرب کا ہے. جو عرب سے عجم میں آیا تو پھر عجم والے کہنے لگے طیبہ نہ سہی افضل. ارے مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت آمیز جو تبصرہ بزرگوں نے کیا ہے، اس سے اللہ رب العالمین ہمیں احسان کی لذت سے مالا مال کرے، ہمیں مراقبے کی کیفیت سے آشنا کرے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ دیکھ رہا ہے، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مرتبہ احسان اللہ ہمارے دلوں میں بیدار کرے۔ احسان کے لیے عمل کثیر، عمل خیر چاہیے، اللہ فرائض کا ہمیں پابند کرے، اور عمل خیر فرائض کو چار چاند لگانے کے لیے نوافل کی ساتھ میں ضرورت ہے، اللہ اس کا اہتمام کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور فرائض اور نوافل کو خدا کی بارگاہ مقبول کرانے کے لیے صالحین سے محبت، اللہ والوں کے مجلس اور مجالسلت اختیار کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس کا شوق عطا فرمائے۔ اس منزل کے پاس منزل جو ہے وہ یقین کی ہے، جس میں 10 اخلاق دل میں بیدار ہوتے ہیں، جس میں توبہ ہے، جس میں زہد ہے، جس میں صبر ہے، جس میں شکر ہے، جس میں رجا ہے، جس میں امید ہے، جس میں خوف ہے، جس میں فطر ہے۔ اللہ رب العالمین ان اخلاق حسنہ کو ہمارے دلوں کے اندر بیدار کرے، اور یقین کی اس وادی کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں صدقے ہماری نفسانی ظاہری باطنی تربیت ہو، اور حقوق العباد، حقوق والدین، حقوق زوجین، حقوق جار اور اپنے پڑوس کے حقوق، مال اور زر کے حقوق، تجارت کے حقوق، جملہ حقوق، شہر کے حقوق، وطن کے حقوق، اللہ رب العالمین جل مجدہ اس میں ہمیں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تقریر کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے، کیونکہ تقریر میری نہیں بزرگوں کی ہے، بزرگوں کی نصیحتیں ہیں، میری اور آپ کی تبدیلی کا باعث بنا ہے، ہماری فکری تبدیلی، ہماری روحانی تبدیلی، ہمارے قلب پر جو گناہوں کا میل اور سستی کا محل اور دنیا سے دل لگانے کی پکی محبت کہ دنیا کبھی فنا نہیں ہوگی اور ہم کبھی مریں گے نہیں، یہ غلیظ خیال ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گیا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ گندے خیالات ہمارے دلوں سے نکال کر موت کی محبت اور فاروق اعظم سے ملاقات کا شوق پیدا فرمائے۔ موت بھی مومن کے لیے بڑی معراج ہے، موت کی دعا جائز نہیں ہے، لیکن جب دنیا کا غلبہ دل کے اندر ہو تو موت کو اس حوالے سے یاد کرنا کہ دنیا ناپائیدار ہے، اور موت اس حوالے سے لذت والی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بندہ دوچار ہوگا، اور جن صالحین کا نام لینے سے اس گرمی کے موسم میں بھی دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو جب قبر میں ان کے چہروں کو دیکھے گا تو کیا بات ہوگی کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔